الحمد لله جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ بھی آداب میں سے ہے، قرآن کے بھی، مسجد کے بھی اور دین کے بھی، کہ جس جگہ آپ تشریف فرمائیں اور درس لیتے ہیں اس کا احترام کریں. گو مساجد میں خادمین ہوتے ہیں اور وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، لیکن اصل یہ نبوت کا مسئلہ ہے. انتحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تم نے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے. آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں، یہاں تنکا نہ گرائے، کوئی کاغذ نہ گرائے، گرا ہوا ہو تو اسے اٹھا لیں، اور اس سے بہت ہی فوائد و برکات ہیں. ہمارے دین کا مقتضا ہے. حدیث شریف وارد ہے مستدرک حاکم میں، اور علی شرط شیخین ہے، ذہبی نے بھی تلخیص میں تسلیم کیا ہے کہ سنده جید. حکیم الامت نے تعلیم الدین صفحہ 8 پر نقل کیا ہے کہ عہد رسول میں ایک شخص، اور بعض طرق میں ہے کہ ایک خاتون، مسجد نبوی کی صفائی ستھرائی کرتی تھی. کئی آتا ہے کہ مرد تھا اور کئی آتا ہے کہ عورت تھی، تو علماء لکھتے ہیں جوڑا تھا، میاں بیوی تھے. یہ نیو کراچی وغیرہ کے علاقوں میں صبح جب علماء مسجد کے طلباء باہر چلے جاتے ہیں، وہاں صرف امام مؤذن ہوتے ہیں، تو محلے کی خواتین آ جاتی ہیں، صفائی ستھرائی جھاڑو سب لگا کے پھر جاتی ہیں. زہر کے لیے جب نمازی آتے ہیں، پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ سارے دیہاتوں میں بھی یہ دستور ہے. مسجد نبوی کے اندر بھی یہ خاتون اور اس کا میاں صفائی ستھرائی کرتے تھے. اچانک مر گئے. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوا أَمْرَهَا، بخاری میں ہے، صحابہ نے ان کے معاملے کو ہلکا پھلکا لیا. بھئی لوگ مرتے ہیں، مر گئے، رات کا وقت تھا، جھاڑوں کا موسم تھا، سخت سردی تھی، پیغمبر کو تکلیف نہیں تھی، خود نہلایا، کفنایا، جنازہ پڑھ کے دفنایا. حضرت کی خدمت میں اطلاع ملی تو آپ ناراض ہونے لگے اور فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، اور پھر فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے قبر تک لے جاؤ. وہاں جا کے آپ نے خصوصی دعا فرمائی. بخاری شریف میں تو اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا جس قبر پر میں آؤں اور جس کے لیے میں دعا کروں، اللہ اس کو ظلمتوں سے اور اندھیروں سے پاک کر دیتا ہے، اسے روشن کر دیتا ہے. مستدرک حاکم کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے اس میں اس طرح ہے کہ بذریعے وہی آپ کو اطلاع کی گئی کہ ان کا انجام بہت عمدہ ہے، قبر میں کامیاب ہو گئے. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا گیا مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے. آپ کا اور ہم سب کا فریضہ ہے، میرے لیے بھی عزت و شرف ہے کہ میں جھکوں اور زمین پر جو کاغذ دن کا پڑا ہوا ہو پلاسٹک وہ اٹھاؤں، اور جب میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں یہ اسلام کے محاسن اعمال میں سے، تو عزیز طلباء اور دیگر حضرات جو مسجد میں تشریف لائے ہیں ان کا بھی اخلاقی ادب ہے اور دینی فریضہ ہے کہ مسجد کو بہت صاف ستھرا رکھے، آپ کی وجہ سے کوئی گزر نہ پہنچے. کسی ایک چیز کے لیے بھی آپ سبب مذرت نہ بنے. مومن تو معلوف ہے، الفت سے بھرا ہوا ہے، آتے جاتے. ہمیں اسلام میں کتنے زبردست احکام ہیں، آتے وقت جوتا اتار لو سب سے پہلے بائیں پاؤں سے اور وہ زمین پر رکھ لو، پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتار لو وہ مسجد میں داخل کر لو. ہم تو پورا دین بیان کرتے ہیں، صرف ترجمے اور تفسیر پر انحصار نہیں، پورے دین میں پورے آداب ضروری ہیں. حکم یہ ہے کہ جوتا جب بھی اتارے تو پہلے بائیں سے اتارے اور پھر دائیں سے اتارے، اور جب بھی پہنے تو پہلے دائیں میں پہنے اور پھر بائیں میں پہنے. امام بخاری نے کتاب اللباس میں اس پر باب قائم کیا ہے. متفق مسئلہ ہے بین المحدثین والفقہاء. اب سوال یہ ہے کہ مسجد میں ایک شخص آ رہا ہے، حکم آیا ہے، سنت طریقہ ہے کہ بائیں پاؤں سے جوتا اتارو، تو بائیں پاؤں تو آگے رکھ نہیں سکتا ہے مسجد میں، منع ہے، وہ نیچے رکھو، اور دائیں پاؤں سے جوتا اتارو اب وہ مسجد میں داخل کر لو. کیوں؟ یہ بشریت ہے، ابدیت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ انسان بنے رہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. زمین سے تعلق ضروری ہے. ہمارا درس ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نماز نیچے پڑھتے ہیں، ہم کھانا نیچے لگاتے ہیں، اسی کو جو سفرا اور دسترخوان کو سنت کہتے ہیں جو نیچے لگا ہوا. مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی جلد 4 میں میز اور کرسی پر کھانا کھانے کو ناجائز اور حرام لکھا ہے، تشبب بالانگلیز کی وجہ سے، انگریز سے مشابہت کی وجہ سے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اب لوگ کھڑے ہو کے کھانے لگے تو شاید احون ہو، کرسی اور میز کھڑے ہونے کے مقابلے میں بہتر ہو، لیکن اصل سنت زمین پر دسترخوان بچھا کے بیٹھنا ہے. بہت سارے بزرگان دین تو ویسے بھی بیٹھتے تھے اور زمین پر ایک دائرہ کھینچا کا یہ دسترخوان ہے اور اس پہ بیٹھ گئے. زمین سے تعلق بھی ضروری ہے، زمین سے گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، اسی سے ہم پیدا ہیں، اسی میں جانا ہے، اسی سے نکلنا ہے، اور زمین سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انسان میں بندگی رہے گی. اور زمینی تعلق کو منقطع کرنا چاہتا تھا ابلیس، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دیکھو مٹی پر اعتراض کیا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہے، یہ کیسے بہتر مسجود ہو سکتا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہے، ایک ہی مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. اور محدثین لکھتے ہیں وعلم ان اجساد الانبیاء خلقت من طین الجنہ، یاد رکھو پیغمبروں کے جسم جنت کی مٹی سے بنائے گئے. اس لیے پیغمبر جہاں مدفون ہے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر تک، یعنی گھر سمیت ممبر سمیت، یہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ، محدث سمہودی لکھتے ہیں انہا تحمل علی الحقیقہ لا حاجت الی سرورت المجاز، یہ حقیقت ہے، مجاز کی کیا ضرورت ہے. ہمارے دوسرے دوست مصطلحات سے گھبرائے نہیں، میں کچھ مصطلحات بعد میں اردو کا بھی ذکر کروں گا، لیکن یہ تو متفق مسائل ہے کہ آداب بہت ضروری ہے. اب ایک آدمی کھڑا ہے، جوتا لاؤ جوتا لاؤ، بھائی ٹھیک ہے جوتا ہوتا ہے، لیکن اگر جوتا نہیں ہے تو آپ نہیں چلیں گے. پیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پیدا کیے، جوتا تو ساتھ پیدا نہیں کیا ہے. آپ دو چار قدم لے لیں، اس میں بندگی ہے انشاءاللہ. آکلو کما یا کل العبد لا کل متکئن، حضرت کے پیچھے تکیا رکھا گیا ہے کھانا کھانے کے وقت، تو آپ نے فرمایا ایسا کھاؤں گا جیسے بندہ کھاتا ہے، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا. اللہ بندگی اور بشریت پر خوش ہونا اور اس کے مطابق چلنا، اس میں بہت زیادہ آسودگی ہے، آرام اور راحت ہے. تو مسجد کے آداب میں سے ہمارے عزیز طلباء اور شرکاء بہت ہی محتاط رہے کہ ان کی وجہ سے مسجد تو درکنار کسی نمازی ساتھی کسی تیپائی کسی جگہ کو بھی نقصان نہ پہنچے، تاکہ اجر اور ثواب ملے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشست آپ کے اوپر وبال بن جائے اور آپ کا مواخذہ اور پکڑ شروع ہو جائے. مشہور ہے کہ مسجد کے قریب مکان منحوس ہوتا ہے، تو مسجد تو خیر و برکت کی جگہ ہے، تو وہاں قریب میں مکان کیوں منحوس ہے؟ اس لیے کہ وہ آداب نہیں کر گئے، ان پر زیادہ آداب ہے. یار ارمان صدر بان، ایسے لوگ میں نے دیکھے جب مسجد میں کوئی آدمی آتا تو کہتے ہمارے گھر سے پانی منگواؤ، ہمارے گھر سے کھانا آئے گا، ہمارا گھر قریب ہے، ہم پر مسجد کا حق ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ وہ نحوست دور کر دیتے اور یہاں مسجد سے متصل مکانات، ٹیلی ویژن بج رہے اور بغیر لباس کے عورتیں پھر رہی ہے، اور جو ہے نا گھر میں رہنا ان کا اور روڈ پر کھڑی ہونا برابر، یہ کوئی گھر ہے؟ یہ گھر ہے یا گور ہے؟ گھر تو وہ ہے کہ جب تک آپ نہ چاہے کوئی اندر آ نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، جھانک نہ سکے، اس کو گھر کہتے ہیں. فیشن کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی ہیں، چور کو پلانگ نہ ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب وہ چاہے وہ پلانگ کے اندر چلا جاتا ہے. اور خود انہوں نے اپنی تکلیف بڑھائی ہے. اے باد نسیم ای ہما آورد ہے تو مسجد میں رہنا باعث سعادت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں رہتے تھے. علی القاری نے مرقات شر المشکات میں لکھا ہے کہ اس وجہ سے دین کے لیے مسجد میں رہنا بال اتفاق جائز، دین کے لیے مسجد میں رہنا. بالاتفاق جائز ہے. دنیا کے لیے نہیں. نہ پختنوں جماعتوں نہ حجری ہاں سادر پگ اوڑولی بسترے چولی ملمانے پگ براتی اور خٹک نامہ گئے تھے تو مسجد میں بکریاں کڑی تھی, بارش ہو رہی تھی. وہ ہم نے کہا نماز کہاں ہوگی, کہا نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ لیں گے, انسان ہے, لیکن بکریاں قریب کہاں جائے گی. ٹول جماعت ڈکڑا دک گڑو بزو یا وہ غریب آنا نہیں آئی بکم خواہ دی تو کھلوئی سڑے تو آپ خواہ دے تو مجھے بتا یہ اللہ کی بکریاں ہیں اور اللہ کا گھر ہے. جب بیان نہ ہو دین کا تو سرکشی اس طرح نظر آئے گی. مسجد میں مسجد کے مہمان بیٹھ سکتے ہیں, جیسے طلباء, نمازیات, تبلیغیان. تبلیغیان تو خیر ٹھیکے داران ہیں مسجد کے, ان کو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہی رہو, کہاں جاؤ گے. ہر مسجد کے ساتھ تو مدرسہ نہیں ہوتا نہ کمرے ہوتے, تو اس لیے ان کو یہی سکھایا گیا ہے. جب علماء ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ کمرہ ہے, غرفہ ہے, وہیں آرام کرے تو بڑے آرام سے بسترے کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں, لیکن سمجھانا پڑتا ہے ان کو. تبلیغ والے بھی سرمایہ ہے, یاد رکھنا. ست کمزوریوں کے باوجود تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھو, اس کی بنیاد خیر پر ہے. خیر الرجال نے اس کی بنیاد رکھی ہے. قیامت تک یہ جماعت دین میں رہے گی اور ان پر خیر غالب ہوگی. اور مودودی جماعت کی بنیاد شر پر رکھی گئی. وہ ہزار خیر کر لے لیکن نتیجہ صفر ہوگا, نتیجہ صفر ہوگا, کیونکہ بزرگان دین ان سے ناراض رہے ہیں اور انہوں نے اپنی تحریرات میں احتیاط نہیں کی. اپنے وقت پر انشاءاللہ مثالیں اور دلائل آئے گی. لیکن جس طرح ہمارے طلباء ہم سے تفسیر پڑھنے آئے, فضلاء بھی ہے, مدرسین بھی ہے, متخصصین بھی ہے, بڑے درجات کے لوگ بھی ہیں, لیکن ہمیں مسلسل ان کو آداب بتانے ہیں. تبلیغ والوں کو بھی ضرورت ہے بھائی. مسجد میں دسترخوان لگتا ہے, پیاز بھی کاٹتے ہیں. مسجد میں تو پیغمبر نے کہا ہے اگر پیاز کھا لی, من اکلا من ہذہ شجرۃ المنتنا, جو اس بدبودار چیز کو کھا لے, لا یقربن مسجدنا, ہماری مسجد نہ آئے. تو علماء لکھتے ہیں مسجد سے منع کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد تو تکلیف دہ چیز کے کھانے کے بعد مسجد کے آداب کی حفاظت ہے. اور گویا مسجد کے اوقات میں, نماز کے اوقات میں پیاز کھانے سے منع کرنا ہے. اور تنبیہ فرمائے کہ ادھر نہ آؤ, کیوں کھاتے ہو, آنا ہے ضرور آنا ہے تو پھر وہ نہ کھاؤ. طرف واحد مراد ہے, علماء لکھتے ہیں. صرف طلباء حدیث جو فتورہ پڑھ چکے ہیں ان کی اطلاع کے لیے ایک حدیث وارد ہے اور اس کا ظاہری مفہوم مراد نہیں, مفہوم اور مراد ہے. ایسی کتنی احادیث ہیں, میں دو تین مثالیں دیتا ہوں. مثلا آپ نے فرمایا لا تکن کفلان کان یصلی لیلا ثم ترکا, فلاں شخص جیسے مت بنو, رات کو نماز پڑھتا تھا آج کل نہیں پڑھ رہا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو نماز نہ پڑھو پھر چھوڑنا پڑے گا. نہیں نہیں, رات کو نماز پڑھو, چھوڑو نہیں. من انشد دعالته في المسجد فقولوا لا ردها الله اليك, جس نے گمشدگی کا اعلان مسجد میں کیا، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، جس نے گمشدگی کا اعلان مسجد میں کیا، تم اس کو کہو اللہ تمہیں کبھی نصیب نہ کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بد دعائیں دلوانی ہے، پھر تو اس کی پٹائی ضروری ہے. ایک بات آگے دیکھو ابو داؤد میں، لأن المساجد لم تبن لها، وہ مسجد تو اس کے لیے نہیں کہلانا، تو اس کے لیے تو ریڈیو پاکستان بنائے. یہ مسجد کو اعلان گاہ بناتے، اے دوستو فلاں کی ماں گم ہو گئی ہے، ہاں یہ ہو گئی، فلاں کی بچی گم ہو گئی. کتنی عمر ہے؟ 22 سال. ماشاء اللہ، بہت چھوٹی ہے، نیپل منہ میں ہوگا. آگے تری تو جان سر یار سر تری تو دے وہی بولو کشی لے والے دے وے بولا کہ نیپل لے والے پیس کی لگی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کے اعلان کی اجازت نہیں ہے. کل ہمارے مہمان آئے، بڑے معزز محترم، یعنی کسی علاقے سے آئے، ایک طالب علم کو ڈھونڈ رہے تھے. مجھ سے ملے سیدھے سادھے مسلمان کا استاذ، آپ کا مدرسہ تو ایسا ہے جیسے عرش پر واقع ہو. ہم تو مر گئے صبح سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے. نہیں، پہلی مرتبہ کراچی آئے. میں یہاں سے فارغ ہو کے وہاں بیٹھ گیا تھا، گپ شپ لگائی ان سے. یار اس نام کا طالب علم ہے، طالب علم کا نام بھی پورے یاد نہیں تھا. باپ کا نام اس کے یاد تھا، بیٹے کا پورا یاد نہیں. وہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ تو خفگان کی وجہ سے پھر اونٹ کا نام بھی گم ہو گیا، بھول گیا. تو وہ اونٹ کی مینگ نہیں اٹھائی، لوگوں سے کہتا تھا کہ میرا وہ گم ہو گیا جس نے یہ دیا ہے. میرا وہ گم ہو گیا جس نے یہ دیا ہے. تو ان غریبوں کو اب طالب کا نام یاد نہیں ہے، اب باپ کا نام یاد ہے. وہ اس باپ کے تو نام کے بہت سارے باپ ہوں گے. ایک خادم نے مجھے کہا کہ مسجد میں اعلان کر دو. میں نے کہا مسجد میں تو اعلان جائز نہیں ہے، امور مسجد نہیں ہے. درس کا اعلان، نماز کا اعلان، روزے کا اعلان، حج کا اعلان، زکات کا اعلان، مدرسے کا اعلان، یہاں تک فتح شام میں کسی کے مرنے کا اعلان کہ فلاں مر گیا بھائی جنازہ تیار ہے، یہ جائز ہے مسجد میں. لیکن امور مسجد ہونا ضروری ہے. تو میں نے کہا یہ تو امور مسجد نہیں ہے، یہ تو ایک طالب علم کا ذاتی مسئلہ ہے اور مہمان آئے. تو میں نے کہا باورچی خانے میں اعلان کرے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، مسجد میں اعلان نہ کرے. ان المساجد لم تبن لها، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہے. بعض جگہ لکھا ہوا ہے انسان کی گمشدگی کا اعلان جائز ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کس جزئیے کی تعبیر ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوا ہے. ہم مطلق ممانعت کے قائل ہیں، ہر قسم کے اعلانات مساجد میں منائے، دنیا کے اعلانات، کسی عالم کے آنے کا، دعا کرنے کا، درس کا، بیان کا، اہل حق کے انتظار، یہ سب جائز ہیں. یہ امور دین ہے، امور مساجد ہے، لیکن امور دنیا کا اعلان جائز نہیں. ہندوستان سے ایک مہمان آیا تھا رمضان شریف میں، کئی اس کے جوتے کسی نے اٹھا لیے. یہاں پلر کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، بھائیو میں نے بڑا قیمتی جوتا. میں نے آواز دی کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان جائز نہیں ہے. کہنے لگا پھر اس چور کو بھی بتا دو نا کہ مسجد میں چوری جائز نہیں ہے. اللہ اس چور کو بھی بتا دو نا کہ یہاں سے چوری ہے، بہت بڑا گناہ ہے. میں نے کہا وہ بھی بتاتا ہوں. یاد رکھنا لوگوں کے جوتے نہیں اٹھانا. طلبا تو غلطی سے اٹھا لیتے ہیں، پہچانتے نہیں، بلا ابالی کرتے ہیں. بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خادم تھا مدعم، مدعم خاص خادم تھا، اور حضرت کا گھوڑا خرخرا کر رہا تھا غزا کے موقع پر، صاف کر رہا تھا. فاتاہ سہم غرب فقتل، ناگہانی تیر کہیں سے آیا مار ڈالا اس کو، تو لوگ کہتے تھے ہنی اللہ شہادہ، مبارک اور شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقسیم غنیمت سے پہلے ایک چھوٹا سا کپڑا اس نے اٹھایا ہے اور اب وہ کپڑا آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا. تم شہادت کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو یہ فکر ہے کہ یہ کب معاف ہو. تو دیکھو مدعم جہاد میں تھا اور غنائم میں اس کا حصہ تھا، لیکن بغیر تقسیم کے اجازت کے اس نے چھوٹا سا کپڑا اٹھایا. اخذ شملتن، بخاری میں. تو آپ نے فرمایا اب اسی کپڑے کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کو داغا جا رہا ہے. تو اگر کسی کے جوتے، چپل، ٹوپی، ساز و سامان بغیر اجازت کے اٹھا لی گئی، یہ بھی جرائم میں سے ہے، علماء لکھتے ہیں کبائر میں سے. الزواجر عن الکبائر میں ابن حجر مکی حیتمی نے لکھا ہے کسی کی چیز اٹھانا بغیر اجازت کے یہ گناہ کبیرہ ہے. پختو کے وہ پہ ابلے بند خد نہ پخو کے پیزار تنگ، مغل و داڑا خدا نہ پکور کے مدام جنگ. پیدل چلنا غیرت اور حیا ہے، لوگوں کے جوتے نہ پہنا جاؤ. ٹھیک ہے اللہ نے نہیں دیے، نہیں ہے ہمارے پاس، ایسے ہی چلیں گے، لیکن لوگوں کے جوتے نہیں اٹھاؤ، اس کا وبال اور سزا بہت سخت ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہزاروں طلباء کے باوجود کوئی شکایت نہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی عالمگیری جلد اول زلت القاری میں منقول ہے، الاحتیاط فی الامور واجب الا الخیرات، خیرات کے علاوہ تمام امور دین و دنیا میں احتیاط واجب. خیرات میں واجب نہیں ہے کیونکہ عاجم نہیں پڑھ سکتے ہیں. لا ينطقون بالضاد، استغفر اللہ واتوب الیہ.
سمجھ رہے ہیں؟
ومن بلیت الدنیا خطاب ما من لا يفهمه. متنبی کہتا ہے یہ بھی عذاب میں سے، ایسے لوگوں سے خطاب کرنا کہ وہ نہ سمجھے. اکثر تو سمجھتے ہیں لیکن جن کو نیند آتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ سمجھائے. فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ. ایک طالب علم تھا، وہ دور حدیث میں سوتا رہتا تھا، میں اس کو دیکھتا تھا تو جیسے مجھ سے آنکھ لگتی تھی نا تو اس کا سر ہلتا تھا. پہلے سے تیاری کرتا تھا کہ نہیں میں نہیں سویا ہوں. تو میں کہتا تھا قرآن میں کم لبست قال لبست یوم او بعض یوم، اتنے بڑے پیغمبر نے کہا کہ آدھا دن گزرا ہے. ہر نائم کہے گا کہ میں تو نہیں سویا. کیوں؟ النوم اخ الموت، مردے کو کیا پتا ہوگا. اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں زندے نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جانتے نہیں کب اٹھائے جائیں گے. مردے کی شان کے یہی لائے گے کہ وہ جانے نہیں. درس میں سویا ہوا آدمی کن نائم، ان نائم کل میت، غفر اللہ لہ ورحم اللہ علیہ. خدا تعالیٰ اس کو جاگنے کی توفیق دے. اللہ جانے کیا سویرے کیوں سو جاتے ہیں، اتنی بڑی رات پڑی ہے. آپ کے سامنے میں ایک بجے کے بعد گیا ہوں، 1:36 پر میں روانہ ہوا ہوں، اور گھر جا کے بھی کام ہوتے ہیں بہت سارے. ان لک فی النہار صبحا طویلا، صبح آپ نے اہم کام کرنا ہے. ہم مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. بس آپ نے اپنی طبیعت جس طرح بنا لی، اگر آپ نے طبیعت بنائی کہ مجھے بہت نیند آتی ہے تو بس آتی رہے گی، اور اگر آپ نے طبیعت بنائی کہ میں نے بہت کام کرنا ہے، نیند آئے یا نہ آئے. کل ڈاکٹر سے ایک مسئلے میں مشاورت تھی، ہمارے محسن ہے، بہت بزرگوں کی یادگار ڈاکٹر ہے، اور پورے ایشیا میں دل کے امراض کا سب سے بڑے ماہر ہے، حفظہ اللہ. تو وہ اچانک اس کی تحقیق میں لگ گئے کہ مفتی صاحب کی نیند بہت کم ہے، اس کی کوئی صورت کر لی جائے. میں نے کہا یہ ناممکن صورت ہے، نیند کم تو ہو سکتی ہے، بڑھ نہیں سکتی. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے جاگنا ٹھیک ہے، نیند کی ضرورت نہیں. پھر کہتے تھے ایک لمبے عرصے تک جا کر کے ہم کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جائیے جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، بخیر فرمائے، آخرت کی نعمتیں بکمال نصیب فرمائے. تو ہمارے ہاں تو ناشتے کا بھی انتظام ہلکا پھلکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بس صرف چائے ہے. ابھی وقفے میں بھی آپ کو چائے ملے گی. چائے اس کے لیے تریاق ہے، جاگنے کے لیے. اوہو، چائے میزان ہے صحت کا. اگر چائے دل چاہتا ہے اور چائے پی سکتے ہیں تو ہنی اللہ کا حاضر الحیات و صحا، مبارک ہو بہترین صحت و زندگی. اور جہاں طبیعت میں فرق آ گیا کہتے یار چائے نشر اس کا نپرے گا. دیکھیں پورے عناصر اربعہ جب مکمل وزن کے ساتھ و عدل کے ساتھ تو آدمی چاہتا ہے کہ گرم گرم چائے. چائے اس کے در مجلس عرشا و گدائے، چائے اس کے تاراج کو ندھانہ غمرہ. ایک طبیب تھے بہت بزرگ نیک آدمی، وہ مجھے کہتے چائے پیتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہتے آپ کو پتہ ہوتا ہمارے نبی کے بعد نبی آنے والا ہوتا چائے کو حرام کر دیتا. میں نے کہا ہمارا نبی جو آ چکے ہیں اور جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی شریعت کے مطابق آپ کی تکفیر ہو جائے گی. چائے نعمت ہے، نعمت کو ٹھکرانا بغیر وجہ کے حرام نہ جائز ہے، اور اس کو جائز سمجھنا استحلال الحرام کفر. دو چار عبارت خلاصہ کی میں نے آگے پیچھے کر کے، طبیب صاحب اندر چلا گیا. اس زمانے میں ہم چائے کے سر پر پورے مناظرے کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ چائے خوب شوق سے پیو. ذہبی نے لکھا ہے نا کہ تین چیزیں صحت افزا ہے، انڈا دودھ شہد. الطب النبوی شمس الدین ذہبی. انڈا پختانہ گئی نخری وہی نہ جوڑا کے گا الگ الگ خورا کرا چیخری شل خوری نشل اگئی کو میں خبر چھوڑا. انڈے دو، ان اللہ قد آتا کا بے دتے. جب میں کہتے ہوں انڈے دو بوتے کہتے دلیل، میں نے کہا اس کی بھی دلیل چاہیے. آفتاب احمد دلیل آفتاب تو انڈے وہی کافی ہے. اور کپ چائے کا گرم گرم بہترین چائے، دن میں ایک دفعہ پیو لیکن اعلی چائے پیو، ایسی گندگیاں نہ پیا کرو. اور چائے فرصت کی گھڑی میں پیو، جب بہت طبیعت سے ہے آپ، کیونکہ اجلت کریں گے منہ جل جائے گا، ویسے بھی آنتڑیوں پر بوجھ پڑ جائے گا. انشاءاللہ طب بھی ساتھ ساتھ پڑھاؤں گا میں، قدرتی تکوینی طب کا بھی اللہ نے مجھے ماہر بنایا ہے. یہ عجائب میں سے لاعلاج بیماریوں کا علاج اللہ اس عاجز فقیر ناکارا کی کچھ تدبیر سے کر دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے دوست یہاں پکا نماز لیے، بات چیت کرتے کرتے اچانک آنکھوں میں آنسو بھر لائے. میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ مسلسل خون کا رپورٹ خراب آ رہا. اور مسلسل جب خون کا رپورٹ خراب ہو تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بڑی بیماری نہ ہو، لا علاج مرض. میں نے کہا میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ موافقت کریں تو فائدہ آپ کو پہنچے گا. یہ غزوہ میدان، یہ محلہ اور یہ آپ ہو، یہ مسجد اور میں. کہنے لگا میں ہر طرح تیار ہوں. میں نے کہا آج سے گوشت کا سارا خاندان ترک کر لیں، پورا نسل و نسب گوشت بشمول انڈے اور مچھلی کے، چھوٹا بڑا گوشت، قیمہ، کباب، ہر چیز چھوڑ دیں. اور مرچ سرخ ہرا کالا ہر طرح چھوڑ دے. بس میں نے کہا 3 ہفتے بعد مجھے بتانا ہے. 1 ہفتے کے بعد میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا, ہنستا ہوا ہے اور خون صاف ہو گیا. میں نے کہا گفتے او گفتے اللہ بود گرچ از الکوم عبداللہ بود. اللہ نے اس گفت میں اثر ڈالا ہے, ایسا نہیں نشانے پر تیر بیٹھتا ہے. اب وہ اتنا خوش ہے, مہینے 2 ہو گیا, کہتے ہیں مجھے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ بہت بڑے خطرے سے نکلا ہے. وہ کہتے ہیں میں اب اللہ کی اس نعمت کے شکر کرنے میں. میں نے کہا ہفتے میں 1 دفعہ گوشت کھاؤ, جو سا گوشت اللہ میسر کر دے مقدار کم کر لو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جسم میں گوشت کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے اتنا استعمال کیا تھا کہ مقدار بڑھ گیا تھا. اور جب تک جس وجہ سے تو تکلیف پیش آئی, وہ راستہ روک نہ لیا جائے تو تکلیف کیسے رکے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھٹی کے بعد آپ میرے پاس علاج کے لیے آ جائیں کہ آپ بڑے طبیب ہیں. ہمارا یہی طب ہے جو یہاں بیان ہو گیا, اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے. آئی سوال. حضرت لقمان کو حق تعالی نے پیغمبری بھی پیش کی تھی اور طب بھی پیش کیا تھا, حکمت. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھا ہے. تو حضرت لقمان نے کہا خدایا پیغمبری بہت مشکل ہے, بہت لڑنا پڑتا ہے, بہت تبلیغ کرنی پڑتی ہے, بہت قوموں اور قبائل سے جنگ کرنی پڑتی ہے, بہت مشکل کام. نبوت کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ علماء نبی کے وارث ہیں, ہر جگہ ہر ملک میں پریشان ہوتے ہیں. بس حکمت دے دے, طبیب بنا دے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور مریض لوگ آئیں گے, وہ خود ہی بیمار ہوں گے, اگر میں ان کو نہ ماروں وہ نہیں مار سکیں گے. تو حضرت لقمان حکیم بنے. پھر جب جنگل نکلتے تھے, درخت, پھول, پتے, شگوفے, جڑیاں, بوٹیاں سب ان سے بات کرتے تھے, اے لقمان مجھے لے اور ایسا کوٹ ہے. میں دان کر کی دوا حضرت لکھتے تھے نام کام. تو وہ اے لقمان میرے ساتھ فلاں درخت کا پھول ملا ہے, میں پیٹ کے درد کا دوا درخت فلاں درخت کا پھول اس طرح ملانا ہے. اس طرح تیار ہو گئے نسخے, اس کو کہتے ہیں نسخے لقمانی. جتنا طب اس وقت کا لکھا گیا ہے وہ بنیاد ہے ڈاکٹری اور حکمت کا. بہرحال چائے کا ایک فائدہ یہ کہ جب آپ گرم گرم صبح چائے پی کے بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئے گی. دافع النوم ہے, قاطع النوم ہے. اور جب آرام کے وقت میں جیسے رات کو سونے سے پہلے تسلی و تسکین کھانا کھانے کے بعد چائے پی لیں گے تو پھر منوم ہے, نیند لانے والی, جسم میں سکون پیدا کر دے. یہ ایک ضرورت ہے. اصل انسانی مزاج اور عالم اور طالب کے ساتھ موافقت وہ دودھ کی ہے, کیونکہ یہ علم جب عالم مثال میں متشکل ہو جائے گا تو اس کا رنگ اور شکل دودھ کا ہوگا. حضرت بخاری میں فرماتے میں نے خواب دیکھا مجھے دودھ پلایا گیا, اتنا پلایا گیا کہ میرے ناخنوں میں دکھائی دینے لگا, پھر جو بچ گیا تو میں نے عمر کو پلایا. پوچھا گیا فما اول تو تعبیر کیا ہے, قال العلم. فرمائے علم ہے. عمر علم میں لاسانی اور بے مثال. بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے بڑے ماہر تھے, آپ نے دعا دی تھی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب, خدا دین کی فقہ اور قرآن کی سمجھ ابن عباس کو دے. ابن عباس کہتے ہیں میں مشکل آیتیں عمر سے پوچھتا تھا. سفر حج میں حضرت عمر کو وضو کراتے ہوئے جب اچھے موڈ میں دیکھا, پوچھا امیر المومنین ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, یہ کن کے بارے میں؟ حضرت عمر نے کہا واہ عبداللہ انت من ہذا, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے. ہما حفصہ و عائشہ یہ میری بیٹی حفصہ اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ یہ مراد ہے. تو عبداللہ ابن عباس جو حبرو ہاذہ الامہ اور ترجمان القرآن صحابہ میں کہلاتے ہیں وہ بھی استفسار قرآن کا کرتے تھے عمر سے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. ایک نقطہ یاد رکھے کہ جیسے انبیاء میں ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ثانی و لا نظیر ہے, آپ کی کوئی مثال نہیں, اس طرح اولیاء میں ابو بکر لا ثانی و لا نظیر ہے. ولایات آگے چل چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہمارے نبی لا ثانی ہے تو آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا, آپ کا مثیل نہیں ہے کوئی, اس طرح ابو بکر بھی ہے, وہ فرید ہے اس امت کے, فرید اور وحید فی الفضائل. دیکھو جب حضرت عمر کا نمبر آیا تو کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر, نبوت کا ذکر کیا. لیکن جب ابو بکر کا نمبر آیا تو کیا فرمایا, لو کنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولیکن خلۃ الاسلام افضل. بخاری شریف جلد اول. جتنی محبت ایک پیغمبر کو اللہ سے کرنا چاہیے, اگر اتنی پیغمبر خدا کے اتنی محبت پیغمبر کو اللہ کے علاوہ اور کسی سے کرنی ہوتی تو ابو بکر سے کرنا. ابو بکر کے فضائل میں خدا تعالی کا ذکر کیا ہے اور حضرت عمر کے فضائل میں نبوت کا ذکر کیا ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں بہت بڑی مسافت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. مسئلہ یہ چل پڑا تھا کہ بعض اوقات حدیث وارد ہوتی ہے اور اس کا ظاہر مراد نہیں ہوتا. جس طرح حدیث شریف آئی ہے, من وجد ساعتا ولم يضح فلا يقربن مصلانا, جن کی توفیق ہے اور قربانی نہیں کی وہ عیدگاہ نہ آئے. تو جس شخص کی توفیق ہے اور اس کو قربانی نہیں ملی یا نہیں کر سکا اس کو نماز عید سے منع کریں گے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب حدیث کا تحزیز ہے علی الاضحیہ. کیا ہے؟ برانگیختہ کرنا ہے, گرمانا ہے کہ قربانی خام خاں کر لو, خبردار کہ تم نے توفیق کے باوجود قربانی ترک کر لی. یہ مراد ہے حدیث شریف. اور حضرت فرماتے ہیں نحن احق بالشك من ابراہیم, استغفر اللہ, نحن احق بالشك من ابراہیم. اب یہ علم جس محدث کو حاصل نہیں ہے وہ ترجمہ اس طرح کرے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی شک کیا اور ہم بھی شک کریں, واہ بھائی واہ, اور انہوں نے پتھر مارا تو ہم بھی پتھر ماریں, یہ کوئی بات ہے, وہ گر گئے تھے تو ہم بھی گریں گے, یہ تو غلط بات ہے, تو حدیث کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور سے سن لو, خاص کر طلب حدیث فضلاء. اب توضیح سن لو. توضیح اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا رب ارینی کیف تحیی الموتا, یہ شک کے لیے نہیں تھا. اگر ہم نے بھی اللہ تعالی کی قدرت کا ایسا سوال کیا تو وہ شک کے لیے نہیں ہوگا, تیقن کے لیے ہوگا. نحن احق بالشک کہ میں نے ابراہیم کا یہ مطلب ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ایسا سوال کرے جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا اور شک بالکل نہ ہو, دفع شک ہو. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ولم تو من قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی, اور اطمینان چاہیے اور آرام و راحت چاہیے. باتوں کی طرف توجہ دینا غیرت علم ایمان ہے, الغیرت من الایمان. صاف ستری سلیس زبان بولی جا رہی ہے, الحمدللہ اردو مبین میں بیان ہو رہا, اردو مبین میں. اتھے دو تھے تو اردو نہیں ہوتی, اردو سیکھ سکتے آپ اس میں الحمدللہ. اور مصطلحات بالکل ایسے صاف ستھرا دھلا کے رکھے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نہیں سمجھا؟ آپ اگر نہ سمجھے تھے آپ سمجھو. اس موضوع پر ہماری نظر میں تین کتابیں للفضلاء والفارغین من الجامعات وللمتخصصین. وہ عزیز طلبہ جو تدریب نخبہ مشکات بخاری ترمذی پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے اللہ کے فضل سے. جب درس حدیث میں بیٹھو گے تو ساتوں آسمان روشن ہوں گے اللہ کے فضل سے. سب سے پہلے اس موضوع پر امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. 16 جلدوں میں وہ کتاب چپ کے آ گئی ہے. اس کا نام ہے شرح و مشکل الاثار. شرح و مشکل الاثار اسے شرح مشکل کہتے ہیں. اس کتاب میں امام طحاوی نے صفحہ اول پر کہا ہے کہ کچھ لوگ احادیث کے معنی و مطلب غلط لیتے ہیں اور سخت غلطی کرتے ہیں. میں نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ کتاب ترتیب دی. طحاوی کا علم کتنا ہے دیکھ لیں. 16 جلدیں مرتب کی. علماء لکھتے ہیں کوئی حدیث دنیا میں ایسی نہیں ہے جس سے کوئی وہم پیدا ہو سکتے تھا سوئی معنی کا الا وتعرض له الطحاوی, مگر امام طحاوی نے اس کو ٹچ کیا. اتنا بڑا علم. ہمارے ایک ساتھی ہے حدیث پڑھاتے ہیں, وہ کبھی کبھی مجھ سے ملتے ہیں تو گپ شپ لگاتے ہیں. کہتے ہیں یار طحاوی کا مقام ہم سے ضائع ہو گیا ہے, بہت بے توجہی ہے. دنیا میں واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم جہاں طحاوی کے دونوں جلدیں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں. احناف کے مدرسوں میں طحاوی مظلوم ہے, جلد اول پڑھاتے ہیں اور بے توجہی سے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا. شان ورشان فضل الباری میں لکھا ہے امام طحاوی جب مصر آ کے بیٹھ گئے ضروری ہو گیا تھا کہ ہر عالم آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آئے اور پڑھے. جس نے آپ کی خدمت میں حاضری نہیں دی اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں. پہلے یہ پتہ کیا جاتا کہ راجا علت طحاوی, امام طحاوی کے پاس گئے ہیں. گیا ہوتا الحمدللہ سبحان اللہ, نہیں گیا جا اپنا کام کر, ایسا معیار بن گیا. مصر کے اندر 30,000 علماء نے ایک فتویٰ لکھا تھا. امام طحاوی نے اس کو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد علماء کو کہا کہ فتویٰ غلط ہے, تحریر غلط ہے. اور علماء سے گفتگو بھی, ان پر واضح کیا کہ آپ کی سخت غلطی ہے. بادشاہ مصر کا متاثر ہو گیا, خوش ہو گیا بہت زیادہ. اس نے حکم دے دیا کہ پورے ملک میں ایک دن امام طحاوی کا دن منایا جائے زندگی میں, اور شاہی دربار کے اندر تمام علماء کو پابند کیا کہ آ جائیے. وزراء سفراء امراء کبرا سب آ گئے اور لمبا اسٹیج بنایا. اس پر بادشاہ بیٹھ گئے, کچھ بادشاہوں کو بٹھایا, قضات کو بٹھایا, شیوخ الاسلام کو بٹھایا, اور امام طحاوی کے لیے بڑا مسند لگایا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں. بادشاہ نے جو انداز اختیار کیا حضرت امام طحاوی نے محسوس کیا کہ اس شخص کے دل میں میرے علاوہ اور علماء کی بے عزتی آ گئی. یہ مسئلے غلط بتا دیں, ان کو مسئلے نہیں آتے. اور ہدایت نبی کے بعد ایک عالم سے وابستہ نہیں ہوتی, تمام علماء سے وابستہ ہے. سمجھ گئے بات؟ اچھی طرح سن لو. سب علماء توحید و سنت کے جہاں کہیں ہے وہ خیر اور ہدایت کے سرچشمے ہیں. ان کا وجود نعمت و غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا فیض عام فرمائے. تو ایک آدمی پر فخر و شکر یہ تو کام نہیں بنے گا. امام طحاوی سمجھ گئے کہ علماء کی بڑی بےعزتی ہوئی ہے. علماء غریب بھی بیٹھے ہوئے تھے سر نیچے کر کے, مسئلہ ان کا غلط ہو گیا تھا، بادشاہ نے گرفت کی تھی. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ بے شک میں نے آپ کے مسئلے پر اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے دوبارہ غور کیا تو میری غلطی نکلی، آپ لوگ سنیے. یا مرحبا یا حبذا، ساری مجلس ملیان وغڑان کرے اچھتے گئے. ہاں نہ ہوٹل بے دردی کر تیار تناس کی. بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا. جب بادشاہ اور لوگ چلے گئے، امام طحاوی نے علماء کو کہا تاسو سب غلطی خور آئی، ماستاسو عزت بچ بولو، تم اب بھی غلطی پر ہو، 100% سن لو، میں بادشاہ سے تمہیں چھڑانا چاہتا ہوں. ایسے علماء، ایسے اکابر، شان دیکھے ذرا. ہر شخص کہتے کہ میں 100% ہوں، امام طحاوی نے کہا نا میری غلطی، میں نے غور کر لیا یہ لوگ ٹھیک ہیں. اور جب علیحدگی میں ہو گئے تو آپ نے علماء کرام کو آگاہ کیا کہ مسئلہ اٹل ہے اپنی جگہ، میں صرف بادشاہ کی آنکھوں میں تمہاری حقارت برداشت نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کروں گا کہ کسی مسئلے یا میری وجہ سے آپ کی بےعزتی ہو، کیونکہ عالم کی بےعزتی سے دین کی بےعزتی ہو جائے گی. علماء کا ہمیشہ احترام کیا تھا. علماء من حیث العلماء، عزت و احترام سے پیش آؤ. اہل حق عالم ہو اور مسئلے میں کمزوری ہو، بڑے ادب کے ساتھ واضح کرو، شان و شوکت کے ساتھ. یہ یاد رکھنا، اپنے اور پرائے کے رد میں فرق ہونا چاہیے. پرائے کا رد کرے تو ممکن ہے لب و لہجہ سخت ہو جائے، اس کی دلیل موجود ہے بخاری میں. لیکن اپنوں کے ساتھ ذرا نرمی برتے اور احترام اور تقدس ان کا برقرار رکھا جائے، اس سے فائدہ بہت زیادہ ہو. ظاہر ہے اس عالم کے شاگرد، اس عالم کے قدردان وہ بھی ہوں گے، تو جب آپ ان کا نام، مقام، مرتبہ عزت سے لیں گے تو آپ کا حسد، کینہ، بغض اس کے ساتھ ظاہر نہیں ہوگا. مسئلہ ہر شخص کا حق ہے کہ جس پر اللہ دین کی روشنی واضح کر لے وہ ببانگ دہل بیان کر. خیر، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر. شرح مشکل حضرت نے 16 جلدوں میں لکھی ہے. امام طحاوی کی ایک کتاب ہے، واہ 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 واہ، یہ شرح المانی، یہ تو سب سے مختصر کتاب ہے جو آپ درس میں پڑھتے ہیں دور حدیث کے سال، اور ہم اس کو طحاوی شریف کہتے ہیں. امام طحاوی کی ایک کتاب ہے اختلاف الفقہا، 700 جلدوں میں، اس کی 400 جلدیں چھپ رہی ہیں، کچھ جلدیں ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں. آج جنگ اخبار اور اسلام اخبار پڑھ لیتے کہتے ہم بہترین مولوی. امام طحاوی نے 700 جلدیں لکھی تھی اختلاف الفقہا کی. چوتھی صدی ہجری میں تراپلس کے اندر منطق کا بہت زور تھا. جب تک کوئی منطق کا ماہر نہ ہو اس کو عالم ہی نہیں مانا جاتا تھا. تراپلس کے بادشاہ نے سوچا انہوں نے تو دنیا کو منطق میں ڈال دیا، یہ ہدایت کہاں سے کرے گی. عرب بادشاہ کو کہا یار اچھا سا عالم تو دے دو. اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ مصر میں ایک جگہ ہے شرمیسا، وہاں کے بادشاہ کو کہتا ہوں عبد الرحمن شرمیسا کو لے جاؤ. عبد الرحمن شرمیسا کو بادشاہوں کے کہنے سے طرابلس بھیج دیا گیا. منطقی بڑے ناراض ہو گئے، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا باپ آ گیا صبر کرو. بادشاہ کا دربار تھا، سارے جمع تھے، 10,000 علماء آئے تھے. عبد الرحمن شرمیسا سے کہا فقہ بھی آتی ہے آپ کو؟ حضرت نے فرمایا ہاں فقہ کچھ آتی ہے، کوشش کی. کہا بیع المنافع کا کیا حکم ہے؟ بیع المنافع کا کتنا مشکل مسئلہ ہے. عبد الرحمن شرمیسا نے کہا اس میں 55,000 اقوال ہیں. تو علماء ہنس پڑے جیسے آپ کو ہنسی آتی ہے. شرمیسا نے کہا بادشاہ کو دربار کا دروازہ بند کرو بھاگ نہ جائے. بادشاہ نے دروازہ بند کر دیا, مجھے انہوں نے تختیوں سے برابر ہوں گے. چنانچہ انہوں نے کہا ابھی بیان کر لیتے. پہلے دن 30,000 اقوال بیان کیے, اب 25,000 رہ گئے, وہ بیان کرنا کیا مشکل ہے. اگلے دن کوئی مولوی نہیں ہے. ایسا علم تھا اور ایسی مضبوطی تھی, کوئی اور کام تھا ہی نہیں دنیا میں. کان نرب کلب یخلق لخشیتی تھی سوا ہومو من الخلق انسانا. اللہ اکبر و کبیرہ. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی قرآن پر قرآن کی تفسیر ہے احکام القرآن, اس کی 4 جلدیں آ گئی ہے, صرف 4 جلدیں, 30 جلدوں میں آ رہی ہے. میرے پاس 4 جلدیں آ گئی, 4 ہی چپ گئی اور چپ رہی ہے. 4 جلدوں میں 5,000 روایات ہیں, 4 جلدوں میں 5,000 روایات ہیں. اور طحاوی تو درایت کا امام ہے. فما تقول فی درایتی, احکام القرآن کے نام سے اول من صنف طحاوی ہے. طحاوی سے پہلے ماں کے بیٹے نے احکام القرآن نہیں لکھا ہے, پہلے انسان ہے جس نے وہ آیات علیحدہ کر لی جن میں مسائل, تاکہ امت کو سہولت ہو جائے. اس کے بعد دنیا نے جتنا لکھا ہے, ابن العربی نے, دمیری نے, جساس نے, سارے جہان نے, یہ سب طحاوی کے بعد کے لوگ ہیں, سب مسترشدین علی طحاوی ہیں. طحاوی سباق الغایات ہے. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. تو حضرت کی کتاب شرح مشکل پہلے 4 جلدوں میں حیدرآباد دکن معارف نعمانیہ سے چپ گئی تھی, اب بیروت سے چپ گئی 16 ضخیم جلدوں میں. اس عاجز و فقیر کے پاس نسخے موجود ہیں, کتب خانے میں بھی, اور ویسے بھی عنقریب ہمارے اسجد جو ہے یہ رات کو کتب خانہ کھولنے والا ہے, اس میں پھر فضلاء کو اجازت ہوگی, دورے والوں کو, سابعہ والوں کو, سب کو نہیں, کہ وہ جا کے بعض کتابیں جن کا تذکرہ ہو وہ ذرا ایک نظر دیکھ لیں, تاکہ ہمارے ہاں آنے والے حضرات کم از کم جو ہم انہیں سکھانا چاہتے ان سے آراستہ ہو کر کے جائے. دوسری کتاب اس موضوع پر وہ 4ویں صدی ہجری کے عبد الرحمن ابن الجوزی نے لکھی ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی بہت صاحب قلم ہے, امام ابن تیمیہ ان کی تصنیفات پر فخر کرتے ہیں. ابن الجوزی کی 1200 کتابیں اور 87 کتابیں قرآن کی تفسیر میں ہیں. 87 واتیا, سب سے چھوٹی تفسیر زاد المسیر ہے, 9 جلدوں میں ابن الجوزی کی چپ چکی ہے, عام مل رہی ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے احادیث کے وہ معانی اور مطالب جن میں علماء کو غلطی ہو سکتی تھی, اس کتاب کا نام ہے کشف المشکل, ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ. کشف المشکل یہ 4 جلدوں میں ہے. یہ امام طحاوی کی کتاب شرح مشکل سے سرقہ ہے, سرقہ بدون تعزین و بدون الاعلان. وعفى الله عن زلاته و جميع خطیاته. ابن الجوزی نے امام طحاوی سے سرقہ کیا ہے. شرح مشکل سامنے آپ دیکھ لیں, تو بلفظی عبارت بتا تو دیتا کم از کم شروع میں. یہ فرق ہے نا, آپ نے کتاب کے شروع میں لکھا کہ میں نے ایک کتاب دیکھی, اس کے مضامین مجھے پسند آئے, میں نے چاہا کہ میں بھی اس کی روشنی میں ایک کتاب. یہ ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے, لیکن آپ کہتے کہ میں نے تحقیق کی اور ادھر تحقیق ہو چکی ہے. حاضی سرقہ, اسی کو تو چوری کہتے, اور چوری کا سیم ہوتا ہے کیا؟ اس لیے کشف المشکل عربی کو طوفان میں مکہ میں پڑی ہوئی تھی, مجھے کہتے تدری میں ادری ایشی میں حاضی سرقہ من شرح مشکل للطحاوی. بڑا غصہ ہو گیا, میں نے کیسی بات کی, میں نے صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کہا غیرت ہے تو شرح مشکل کی جیل صاحب نے کرو. فوراً چپل پہن کے گاڑی میں بیٹھ کے بھاگا, مکتبۃ الاسد سے عزیزیہ سے شرح مشکل لے آیا. میں نے کہا کہ کشف المشکل, شرح مشکل تم اپنے پاس رکھو. میں کشف المشکل سے پڑھنے لگا اور اس کو کہتے تھے کہ صفحے پلٹ دو. مجھے کہے شیخ واللہ حضی سرقا, تو ہنس پڑا. مجھے کہتے کشف المشکل اور شرح مشکل دونوں آپ کو ہدیہ ہے, آپ لے جائے. خدا شرح برنگ عزت کے خیر ماں درا باشد, دونوں کتابیں ہدیہ ہو گئی. میرے پاس پہلے سے تھی وہ کتاب. میں نے پھر حضرت مولانا محمد امین صاحب ورکزئی کوہاٹ والوں کو دی ہے. حضرت تشریف لائے تھے, بڑے اچھے بہترین عالم ہیں. فرمایا شرح مشکل کے لیے پریشان ہوں. میں نے کہا میرے پاس چار پانچ نسخے ہیں. تو کشف المشکل مختصر ہے, بہت عمدہ ہے, اور چار جلدوں میں ہے. امام طحاوی تو باہر ہے, باہر بے قرار ہے. 16 جلدوں کے لیے تو بقول علامہ خالد محمود مدظلو کے پوری عمر چاہیے. اور تیسری کتاب جو اس موضوع پر بہت مناسب اور بہترین کتاب ہے, وہ ہندوستان میں جگہ ہے پٹنہ. وہاں ایک نہریر عالم گزرے ہیں, شیخ محمد طاہر پٹنی. انہوں نے کتاب لکھی ہے مجمع و بہار الانوار. عام مل رہی تھی پانچ جلدوں میں, حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی. آج کل بیروت سے ہمارے دوستوں نے چھپوائی ہے 16 جلدوں میں. علم حدیث, اصول حدیث اور فوائد الحدیث سے متعلق انسائیکلوپیڈیا ہے. مجمع البہار کے بعد کسی کتاب کی حاجت نہیں. اس میں عجائب ہو رہا ہے. صاحب مجمع البہار بڑے علماء میں سے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کے استاذوں کے استاد ہیں. شاہ عبد الرحیم کے استاذ الاساتذہ ہیں. ان کی ایک کتاب اور بھی ہے قانون الموضوعات, حدیث صحیح اور ضعیف کیسے پہچانو گے. لیکن مجمع و بہار الانوار جیسی کتاب سطح الارض پر نہیں ہے. اور جو مقام اور مرتبہ اس کا ہندوستان پاکستان میں ہے, یہی مقام مرتبہ اس کا مصر اور عربستان میں ہے. کتاب مسلم ہے. غلطی بھی ہو جاتی ہے, ایک عبارت غلط آ گئی اس میں. والاکثرون علی ان عیسی حی ومالک رکو یقول ان عیسی ماتا. بالکل کمزور بات, پتہ نہیں کہاں سے لے لی. غلط ہو گیا. دو چار باتیں ویسی ہوتی ہیں. عالم اس کو کہتے ہیں جس کے صحیح و سقیم پر مکمل نظر ہو. تو یہ بات اس لیے کہی گئی کہ کبھی کبھی معانی اور مطالب کے سمجھنے کے لیے کچھ تگ و دو کی حاجت ہوتی ہے. اور آداب کے ضمن میں ہم یہ باتیں بتاتے ہیں. اسی میں ہماری تفسیری اصول بھی مستفاد ہو جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ محکمات میں سے بھی ہے اور متشابہات میں سے بھی. متشابہ کا مطلب یہ کہ زمانے عین بات کی جائے, کیونکہ بہت بڑی عقل اور بلاغت کا تقاضا ہے کہ آدمی کے کلام پر ذرا سوچا جائے. بالکل سادہ کلام کرنا یہ عوامی لب و لہجہ ہے. علماء کرام کو عوام سے خطاب اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ نیچے اترنا پڑتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جب مخلوق کے کلام میں یہ مواطن موجود ہے تو اللہ کا کلام جو قرآن کہلاتا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کی ایک آیت وارد ہوتی ہے اور پھر اس کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. علماء کی اس پر بھی نظر ہے کہ امت میں وہ کتنے علماء ہیں اور کون کون ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو اپنا مشغلہ بنایا ہے. چنانچہ امام الاثر مولانا انور شاہ شرح بخاری میں ایک جگہ لکھتے ہیں، ابن تیمیہ و اصحابہ لا یمرون علی آیت الا یفسرونها احسن تفسیر. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب کسی آیت سے گزرتے ہیں تو بہترین تفسیر کر لیتے ہیں، بہترین تفسیر. شاگرد ان کے ابن قیم میں ذہبی ہے اور ابن کثیر ہے، یہ بڑے بڑے تلامیذ یا اونچے درجے. اس کا مطلب یہ کہ سلف کے اندر بھی ذوق تھا بہت زبردست. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد کے ہاں مہمان ہو گئے، استاد شاگرد ہے، شافعی مکہ میں رہتے تھے اور امام احمد بغداد میں رہتے تھے. تو امام احمد بہت زیادہ خوش ہوئے، امام شافعی سے بڑی محبت و والہانہ عقیدت تھی. اپنے نوکر کو بلایا اور اس کو کھانوں کی ایک فہرست دے دی کہ یہ کھانے آج رات کو تیار کریں، ہمارے استاد آئے. اس میں سب کھانے جو بغداد میں ممکن تھے وہ سب تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو کھانا کھا کے اور امام احمد نے نوکر کو کہا کہ حضرت کے کمرے میں مصلی بچھاؤ، پانی رکھو، شاید رات کو اٹھے اور وضو کرنے لگے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کھانا رات کو کھایا اور بہت زیادہ کھایا، اتنا کھایا کہ عام طور پر اتنا نہیں کھایا جاتا. جب برتن واپس چلے گئے، یہ عورتیں بھی عجیب ہیں، اگر نہ کھائے مہمان تو کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ کیوں نہیں کھایا، کھانا پسند نہیں ہے، اور اگر زیادہ کھائے تو کہیں گے بہت بھوکے تھے کیا، نہ ادھر چھوٹے نہ ادھر چھوٹے، مصیبت. تو امام احمد کو اہلیہ نے کہا کہ استاد صاحب کو کھانا بہت پسند آیا ہے، بہت شوق سے تناول فرمایا ہے. صبح جب نوکرانی چلی گئی لوٹا اٹھانے تو پانی کا بھرا ہوا تھا. تو امام احمد ابن حنبل کی اہلیہ کو وہم ہو گیا کہ شاید رات کو حضرت نے کھانا زیادہ کھایا، ساری رات سوتے رہے، صبح اٹھے بھی نہیں. امام احمد نے آ کے امام شافعی کو کہا، امام شافعی نے کہا اس وقت میری دانس میں روئے زمین میں حلال رزق احمد کا ہے، حلال رزق کھانے سے حلال خون بنتا ہے جو دین کے کام آتا ہے. میں اتنے سال سے ایک آیت کے فہم میں پریشان تھا، رات کو اس آیت پر متوجہ ہوا اور ایک رات میں 100 مسائل اس سے مستنبط کیے، اور مورخین لکھتے ہیں وہ 100 کے 100 مسائل احمد کو لکھوا دیے کہ یہ آج رات کو مستنبط کیے گئے ہیں، اپنی اہلیہ کو بھی اس سے آگاہ کر. سلف کا خاص ذوق تھا قرآن مجید کی تفسیر کا اور قرآن مجید سے مسائل مستنبط کرنے کا اور قرآن مجید پر متوجہ رہنے کا. بخاری شریف میں ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا تھا اور ان کی اہلیہ نے ان کو اطلاع نہیں دی اور رات کو ان کو کھانا وانا پیش کیا اور رات کو ہم بستری بھی ہو گئی، صبح پھر ان کو اطلاع دی کہ بچہ فوت ہو گیا. تفصیلی واقعہ ہے، اور انہوں نے حضرت کو آ کے قصہ سنایا کہ بچہ مرا پڑا تھا اور اس نے مجھے نہیں بتایا. تو حضرت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ہم بستری سے اولاد عطا کرے گا, وہ خیر و برکت کی اولاد ہوگی. بخاری شریف میں ہے ان کے 9 بیٹے ہو گئے, 9 بیٹے, وہ کلہم قد قرأ القرآن, سب نے قرآن پڑھ لیا. سلف کا قرآن پڑھنا ہمارے جیسے نہیں تھا. ہدایت میں لکھا ہوا ہے کانو یتلقونہ بالاحکام, وہ تو قرآن کو مسائل و احکام کے ساتھ پڑھتے تھے. اس لیے عبداللہ ابن عمر کی سورت بقرہ 11 سال میں پوری ہو گئی تھی. اب بعد روایت میں حضرت عمر کا ذکر بھی آ رہا ہے, اور پھر اس خوشی میں ایک اونٹ کاٹ کے اہل مدینہ کی دعوت کی. قرآن کی سمجھ اور قرآن کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری, اللہ کی نعمت ہے. اور ہمارے پیغمبر تو صاحب قرآن ہے, اور یہ امت قرآن والی امت ہے. حضرت کو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و حکمت دے دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور ایسے علوم دیے جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. تو کتاب اور حکمت یعنی سنت, اس کے دینے کو کہا فضل عظیم, وکان فضل اللہ علیک عظیم. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا الا رحمۃ من ربک, اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. ان فضل کان علیک کبیرا, خدا کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. اور فضل قرآن کو کہا ہے ادھر, قرآن کا علم جس کو حاصل ہوا. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے قرآن مجید سمجھانا اور پڑھانا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ لوگوں کو سمجھائیں جو ان کے لیے نازل ہوا ہے. تبیین کا کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حق تعالیٰ بھی قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, یہ لوگ نہیں لاتے آپ کی خدمت میں پیچیدگی. یہاں مثل کا معنی ہے پیچیدگی. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ, مگر ہم صحیح طریقے سے آپ کو پروگرام دیتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور بہترین تفسیر کر کے رکھ دیں. احسن التفسیر, احسن العلوم میں جو ہوگا وہی احسن تفسیر ہوگا. الحمدللہ, یہ خدا کی طرف سے مناسبت و موافقت ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. محسنون تو احسن یحسن سے محسنون تو آتا ہے. توافق لفظی رسمی جسے کہتے ہیں یہ بھی احسانات میں سے ہے. جیسے حنفیہ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے, ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً. وما کان من المشرکین, ائمہ میں سے اور مذاہب میں سے امام ابو حنیفہ اور حنفی مسلک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ان کا توافق کتاب میں ذکر کیا ہے. والارض طہاها, والارض طہاها, طہا طہاوی, مناسبات اچھی ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے. اپنے دین اور اپنے دینی اصطلاحات کے قریب تر ہونا چاہیے, قریب تر. یہ مسئلہ ہے, اس پر آپ کا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. وہ تفسیر جو اللہ نے فرمائی ہے وہ تفسیر ثابت ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن بھی تفسیر کرتا ہے بعض چیزوں کی. اللہ نے خود کہا بس پیچیدہ چیزوں کی ہم تفسیر کریں گے، ہر چیز کی نہیں جو سمجھنے والی ہو، جس میں کچھ دقت پیش آ سکتی ہو، اس کی تفسیر اللہ فرماتا ہے. مثلا قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، کلو اشربو حتی یتبین لک، کیا آیت ہے؟ الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ آیت نازل ہوئی، آپ کھاؤ پیو اور جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے علیحدہ نظر نہ آئے. تو دیکھو صحابہ کرام کو باقاعدہ دقت پیش آئی، اور بخاری شریف میں حضرت ادیب نے خیار کے متعلق ہے کہ انہوں نے سفید اور سیاہ داغے لے لیے اور اس کو دیکھتے گئے اور دن نکل آیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے کہا انک لعریض القفا، آپ بات سمجھے ہی نہیں. الخیط الابیض سے مراد سفید سحر ہے، اور الخیط الاسود سے مراد سواد اللیل ہے، ظلمت اللیل ہے، رات کا اندھیرا ہے. آپ مفسرین کہتے ہیں من الفجر بعد میں نازل ہو گیا اس کے. تو خیط ابیض اور خیط اسود آیت میں موجود ہے، اور صحابہ جو فصحاء اور بلغاء عرب تھے ان کو بھی دقت پیش آئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور پھر آیت میں من الفجر کا لفظ آیا کہ وقت فجر مراد ہے، اس سے صرف داغے مراد نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا کہ ولا تشترو بھی آیاتی سمنن قلیلا، میری آیتوں پر تھوڑے پیسے بھی ڈالو. اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن خوانی حرام ہو گئی جی، تراویح پر پیسے حرام ہو گئے، بس حرام حرام کی فیکٹری کھل گئی. امامت پر جائز ہے، مؤذنی کو جائز ہے، تدریس پر جائز ہے، شیخ الحدیثی پر جائز ہے، بس جہاں غریب حافظ آیا اس کے لیے حرام ہو گئے. دگا سے خر ہے دبل سبق نہ ہم کتاب نے ویلو کر آگاہ سجا ہے اس کا. مؤذن اس کے بغیر 20 نہیں ہوتا دے سکتے، اس لیے کہ پھر مولوی صاحب کو اذان دینی پڑے گی. یہاں تک کہ جو مسلح پہ کھڑا ہے وہ نہیں لے سکتا، لیکن جو پیچھے کھڑا ہے لقمہ دینے وہ لے سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ لقمہ نہ دے پھر ان کو دینا پڑے گا، ان کو تو یاد ہے نہیں. جائز ہے، آپ لے کھڑا ہو جاؤ یار. اس کو کہتے ہیں الانتشار فی الفروع، انتشار فی الفروع واقع ہوا. میں پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ولا تشترو بآیاتی سمنن قلیلا کا جو یہ مطلب آپ بیان کرتے ہیں کہ اس سے قرآن خوانی ہو، تراویح ہو، یہ سب چیزیں ناجائز ہو گئی، اور آپ بڑے تقوی دار ہیں ویسے تراویح پڑھاتے ہیں اور آپ نہیں لیتے، تو یہ آیت کی کون سی تفسیر ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر آگے ہو گئی ہے، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ جو غلط مسئلے بتاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں وہ مراد ہے. یہ قرآن خوانی اور تراوی کا مسئلہ نہیں ہے. تفسیر روح المانی میں لکھا ہے اس آیت کے نیچے کہ اس پر لینا دینا بال اتفاق جائز ہے. وقد تزافرت اقوال العلماء علی جواز ذالک، اپنی جگہ مسئلہ آئے گا پھر آپ نوٹ کر لیں، ابھی صرف اجمال اصول اور آداب سن لیں. تو ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا بظاہر غیر معلوم المراد تھی، غیر معلوم المراد، مراد متعین نہیں تھی، تو اگلی آیت نے متعین کر دی. القرآن یفسر بعض البعض، اب یہ احسن التفسیر ہے. احسن ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیر، احسن تفسیر کی مثال. اور قرآن کے اندر آیت آئی معارج میں، ان الانسان خلق هلوا، انسان کچی طبیعت کا ہے، کوئی کچی طبیعت کس کی ہے؟ اذا مسه الشر جزوا واذا مسه الخير منوا، یہ تفسیر ہو گئے. کچی طبیعت اس کو کہتے ہیں تکلیف کے وقت چلائے زیادہ اور خوشی کے وقت اترائے زیادہ. اعتدال ذرا ہے. غم اور صدمے کے وقت چلاتا بہت زیادہ ہے، جزو جزا فضا کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے، اور خوشی اور آرام اور راحت ملنے کی صورت میں ہر چیز اپنے پاس روکتا ہے، بہت ہی زیادہ اترانے لگتا ہے. تو حلو کا لفظ نامعلوم تھا، اس کی تفسیر فرمائی اللہ نے، اذا مسه الشر جزوا و اذا مسه الخير منوا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تم جان چکے ہو اس سنیچر کے دن والوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی، بس ہم نے کہا ان سے بن جاؤ بندر ذلیل خوار. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. سورہ بقرہ. ایک قوم مذہبی دن سنیچر کو بدتمیزی کر چکی تھی، جیسے ہمارے پاکستانی حکمرانوں نے بدتمیزی کر کے جمعے کو قتل کیا اور اتوار کو اس کی جگہ مقرر کیا. تو جس جہنم میں وہ حکمران جلیں گے جنہوں نے جمعے کو قتل کر کے اسلامی دن کو ہٹا کر عیسائیوں کا دن اس کی جگہ لے آئے. مجھے خدشہ ہے کہ جو لوگ اتوار کو پروگرام رکھتے ہیں دینی مدرسوں کے، یہ کہیں اس جہنم میں نہ جلے. کیا ضرورت ہے؟ ہفتے کے دن کم ہیں، یہ سیٹوں کے لیے سیٹ آتے ہیں، سیٹ اتوار کو نہیں آئیں گے. اتوار کو انہوں نے نیند پوری کرنی ہے اور بیگم صاحبہ کے لیے شاپنگ کرنی ہے، 50 کام ان کے گھر پر باقی ہے. اور ضرورت کیا ہے؟ منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکار ہے. اپنے اندر وہ مقام پیدا کرو کہ سیٹ خود آئے اور سارا دن آپ کا درس سنتے رہے. الحمدللہ، خدا کا شکر احسان ہے. میں کبھی بھی اتوار کے پروگرام میں نہیں جاتا، اور اتوار کو جو دینی پروگرام رکھتے ہیں ان پر ناراضگی ظاہر کرتا ہوں، افسوس کرتا ہوں کہ بہت نامناسب بات ہے. جمعے کی تعطیل کے لیے کچھ حضرات نے تحریک شروع کی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ یہ خود اتوار کے قائل ہیں. انہوں نے عملاً اتوار قبول کر لیا. اگر یہ اتوار سے روٹے رہتے تو حکمران مجبور ہو جاتا. جمالی صاحب نے کہا تھا کہ مجلس عمل کا مطالبہ جمعے کی تعطیل کے لیے مناسب ہے، میں کسی وقت بھی فائل منگوا کے اس کو دستخط کر لوں گا، لیکن وہ ماحول ہی نہیں رہا. تو میرے نزدیک جمعے کے بحال نہ ہونے کی وجہ دینی مدارس اور اہل حق کا اتوار کو قبول کرنا ہے. اگر یہ اتوار کو قبول نہ کرتے تو کب کا جمعہ بحال ہو چکا ہوتا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ بخاری شریف کا ختم دستار بندی. میرے پاس آ جاتے ہیں جب پروگرام لینے کے لیے تو میں پوچھتا ہوں کون سا دن رکھا ہے، تو چپ ہو جاتے ہیں. میں سخت نہیں ہوتا ہے ان میں. میں کہتا ہوں آپ پادری کب سے ہو گئے؟ نہیں اللہ نہ کرے. میں نے کہا نہیں اللہ تو نہ کرے مگر آپ کر رہے ہیں. غیرت اپنے اندر پیدا کرو، پیر کے دن پروگرام رکھو، منگل کو رکھو، بدھ کو، ہر دن کی فضیلت ہے. پیر یوم الاثنین یوم ولدت فیہ، حضرت نے فرمایا یہ تو وہ مبارک دن ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں. ارمان دے پختنو سنگ بہترین ہے جب پیدا پختو کے دے پیر رضی تے گل رض ہوئے گل. سبحان اللہ، لمگ جانگیری صحابی پختو کے من گل وائیو دے گل رض، گل پھول. گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے ہیں. سمر لویا جب ہے مبارک اور سمر فصاحت ہے، کیونکہ اس دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور پیر کے بڑے فضائل و مناقب ہے. شیخ عبدالحق نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے ما ثبت بالسنۃ. اشہر ایام اور سال کے مسائل میں جس میں سنت کا فعل وارد ہوا ہے, کتاب موجود ہے ہمارے یہاں. منگل کا دن, منگل کل منگل ہے نا, منگل کے زہر سے لے کے عصر تک قبولیت کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. اور حضرت نے حضرت عمر کے ایمان کے لیے جو دعا کی ہے وہ منگل کے دن زہر کے بعد فرمائی ہے, فوائد البہیہ میں لکھا ہے, اور وہ دعا قبول ہو گئی. بعض روایت میں ہے کہ منگل کو زہر کے بعد دعا عصر سے پہلے ختم کی جائے, مغرب سے پہلے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. قبول ہونا اور چیز ہے, ظاہر ہونا اور چیز ہے. یاد رکھنا, آپ کا ایک انعام قبول ہے لیکن دینا ابھی نہیں ہے, دینے کا ٹائم ہے. چھوٹے بچوں کی طرح مل دے رہے تو ابھی دے رہے, ابھی نہیں ہے ٹائم, مضبوط بیٹھ جاؤ, ٹائم آئے گا اس کا. منگل کا دن مبارک دن, بدھ کا دن یوم الاربعاء. ما من امر بدیا یوم الاربعاء الا تم, جو کام بدھ کو شروع ہوگا اللہ اس کو پورا کرے گا, خیر و برکت کا کام. صاحب ہدایہ شاگردوں کو روک لیتے تھے کہ بدھ کو شروع کرو, اور وکان یسکرو عملا بحنیفہ, اور کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ بھی سبق کو روک لیتے تھے بدھ کے دن کے لیے. اور اردو والوں کے یہاں مشہور ہے بدھ کام سدھ, اور جمعرات بڑی مراد, وہ تو جمعے کا پیش خیمہ ہے, لقائے احباب کے لیے ملنے ملانے کے لیے جمعرات مناسب ہے. اور جمعہ سید الایام, نواز شریف کا مقتول دن, اللہ نے در بدر خاک برسر کر دیا, پارٹی تس نس ہو گئی, کہیں امراض میں مبتلا ہو گئے, کوئی ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, در بدر و خاک برسر. اور جن لوگوں نے اتوار کو پروگرام رکھے ہیں وہ بھی اپنے انجام کا انتظار کریں. اور ہفتے کا دن, چونکہ یہ یہود کے رد کا دن ہے, شان ورشا فرماتے ہیں سبت, حقیقت میں جمعے کو کہتے ہیں سبت, سبت معنی خالی, لأنها یوم عطلة فیض الباری, کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ چھٹی جمعے کو رہی ہے. ان کو چھٹی کی روایت نہیں ملتی مولواڑے کو, ان کو پتہ کیا ہے. شان ورشا فرماتے ہیں ہر امت کو جمعہ دیا گیا, جب وہ نافرمان ہو جاتے تو دن تبدیل ہو جاتا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, اس کے نیچے تفسیر کبیر میں, البحر المحیط میں, تفسیر مجاہد میں, نصفی میں, روح المانی میں یہی واقعہ لکھا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اتوار کے دن دینی پروگرام, خوشی کے پروگرام منعقد کرنا جبکہ اور دن ممکن ہو, نامناسب بات. اتنا تو کہنا چاہیے کہ نامناسب بات. اور اسی سے اتوار کا دن جم گیا اور حکومت پر دباؤ کم ہو گیا, ورنہ دباؤ برقرار رہتا تو ان کو ایک نہ ایک دن یہ مطالبہ ماننا پڑتا. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ صاحب ایمان صاحب اقتدار ہو اور سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ جمعے کو بحال کر لے. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اس کو ایک خط تو لکھوں کہ تجھ سے پہلے ایک قیمتی جرنیل 38 جرنیلوں کے ساتھ ہوا میں بکھر گیا اور آپ خیریت سے نیچے اتر آئے, تو آپ نے کیا شکریہ ادا کیا اللہ کی نعمت. مدرسوں پر پابندی, طالب علم چلے جائے, مولوی اچھے لوگ نہیں ہیں, اور یہ انتہا پسند ہے, یہ وہ طبقہ وہ جماعت جو دنیا میں امن کی تعلیم کرتی ہے، جس دنیا میں جتنا امن سکون عزت ہے تو وہ مدرسوں مسجد علماء طلباء کی وجہ سے ہے، یہ اچھے نہیں. یہ آپ نے شکریہ ادا کیا. اگر ملکوں میں در بدر ذلیل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو بغیر تاخیر کے جمعہ بحال کر لو، بغیر تاخیر. جی چاہتا ہے کہ جنگ اخبار کے صفحے اول پر ایک خط شائع کرو، بات تو کرنا چاہیے. بشنود یا نشنود من ہائے ہوئی می کو نہ ہو، ہمارا کام تو ہائے ہو ہے. فیل اللہ المشتقا تن ہم داغ داغ شد پمب کو جا کو جانے ہم. اس لیے ملک میں سیلاب بھی، بارش بھی، زلزلے بھی، قوموں کا ٹکراؤ بھی، قبائل کی بغاوت بھی، ناحق مار دھاڑ بھی، سب کچھ موجود ہے. اور زلزلے کا آغاز اسلام آباد سے ہو گیا تھا. لالا خان کچھ لکھ رہا تھا، قلم ہاتھ سے گر گیا، فائل ادھر چلا گیا، پتہ نہیں خود کہاں چلا گیا. عبرت لینا بھی تو عبرت والوں کا کام ہے، ہر ایک تھوڑا عبرت لے سکتا ہے. بہرحال قرآن مجید کی آیات میں بھی قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، اور یہ تفسیر کا پہلا مقام اور مرتبہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں الطبقۃ الاولی من التفسیر. فسر القرآن بعضہا بالبعض، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بعضوں کے ساتھ آسان سا حساب ہوگا، تو حضرت نے کہا نہیں، حساب ہوگا ہی نہیں، حساب ہو گیا تو پٹ جائے گا. تو ام المومنین نے کہا آیت میں تو ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ بعضوں کو جو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا. تو حضرت نے کہا یا عائشہ ذالک العرض، یہ تو صرف پیشکش ہے، پڑتال ہے. وَأَمَّا مَنْ نُوكِشَ فَقَدْ عُزِّبَا، اگر کسی سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ پٹ جائے گا. تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. قرآن کی آیت ہے سورہ انشقاق کی. ام المومنین فصحا اور شعراء عرب میں سے، ادبا میں سے، حسان کے اشعار کی اصلاح کرتی تھی، بخاری میں ہے. لیکن حضرت کے بغیر آیت نہ سمجھ سکی. حضرت کے بغیر ادیب نے خیار، خیات ابیض و خیات اسود نہ سمجھ سکے. اور جب آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم کا اختلاط نہیں کیا ہے، تو صحابہ بہت زیادہ ڈر گئے. وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، سورت انعام کی آیت. کیونکہ بِظُلْمٍ، انہوں نے ظُلْمٍ میں تنوین برائے تقلیل لے لی. ظُلْمٍ اَيَّ ظُلْمٍ من یسیر و حقیر و قلیل. لیکن حضرت کو جب صحابہ نے بے چینی بتائی تو آپ نے کہا نہیں، ان الشرک لظلم عظیم. لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی وہ نہیں سنی ہے، ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، یعنی بظلم پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے ہے، تعظیم کے لیے. آپ نحوے کے بھی بہت بڑے استاد ہیں. ان عائشہ قاعدۃ علی القواعد، ایک مقام پہ آتا ہے عائشہ قاعدہ ہے قواعد عربی پر. عائشہ قاعدہ ہے قواعد عربی پر، تو فما تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں منافقین کے لیے ہے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لهم، اس طرح ہے. یہی تو پڑھی، صحیح پڑھی. اگر آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے. تو جب منافق رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے کے لیے آپ آگے ہونے لگے تو حضرت عمر ناراض ہو گئے اور کہا نہیں پڑھایا آپ کو منع کیا گیا. آپ نے کہا لم انہان نہیں منع کیا گیا، بل خیر تو مجھے تو اختیار دیا گیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کرے نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 70 دفعہ استغفار کرو تب بھی معاف نہیں کروں گا. تو حضرت عمر نے تو اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مغفرت منع ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ نہ، اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر 77 مرتبہ کی جائے 100-150 مرتبہ تو شاید اللہ کو رحم آ جائے. اگر مجھ سے کوئی قرآن کے علوم میں پوچھے کہ آپ مفسر کس کو مانیں گے، تو میں اس کو کہوں گا کہ جو اس آیت کو سمجھ. یہ مشکلات میں سے بظاہر تو حضرت عمر کی بات آسان لگ رہی ہے، لیکن حضرت نے مسترد کر دی، اور پیغمبر کے مسترد کرنے کے بعد کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی. آپ نے کہا یہ نہیں ہے مطلب. اب جو مفہوم اور مطلب ظاہر الآیت کا ہے، جو آپ اور ہم اور حضرت عمر سمجھے، حضرت نے اس کے علاوہ ایک مفہوم بیان کیا کہ اس آیات کے پیش نظر میں اگر زیادہ استغفار کر لوں شاید اللہ تعالی مغفرت کر دے. پیغمبر صاحب القرآن ہے، ان کو اجازت ہے. لتبینما للناس ما نزل الیہ، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. اس کے بعد آیات نازل ہوئی اور حضرت عمر کی تائید کر لی گئی، موافقات عمر. جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الیان عتمر فی موافقات عمر، الیان عتمر فی موافقات عمر. جلال نے 20 آیتیں لکھی. ہمارے استاذ گرامی قدر مفسر زمانہ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں 28 آیات ہیں، اور پھر انہوں نے قرآن میں 28 آیات پوری کی، میں بھی پوری کرا کے دوں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ تفسیر جو آیات کی آیات سے ثابت ہے، کل کبریت الاحمر وہ اقل قلیل ہے لیکن اصل اور احسن اور پہلی تفسیر ہے. اصل احسن اور اول درجے کی تفسیر ہے، اور وہ تفسیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ تو بہت زیادہ ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دیتے رہو. کتنی نمازیں پڑھے، کتنی رکعت پڑھے، کیسے شروع کرے کیسے ختم کرے، کس کس وقت میں پڑھے، یہ سب تفسیر علمی اور عملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ نے پہلا وقت فجر کا قرار دے دیا، صبح صادق سے فرمایا شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے پر ختم ہو جاتا ہے. نماز صرف 4 رکعت ہے، 2 سنت 2 فرض. اور آپ نے اس کے بعد وقت کو محمل کر دیا، جب زالت شم سورج ڈھل گیا تو آپ نے کہا ظہر ہو گیا، اور آپ نے 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھی. اور جب تک مثلین تک سایہ نہ ہو. آپ نے فرمایا اثر نہیں ہے. جب مثلین کے بعد مثل ثالث شروع ہو گیا تو آپ نے کہا اثر ہے. اثر کیا آپ نے صرف چار رکعت فرض پڑھے, اختیار دیا ہے شروع میں دو پڑھے یا چار پڑھے. اور جب تک سورج ڈوبا نہیں ہے آپ نے کہا اثر ہی ہے, اتنی تاخیر نہ کرو, مکروہ ہے. جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے تین رکعت پڑھا لی اور اس کو مغرب کہتے ہیں. اور یہ نماز عشاء تک رہے گی جب تک اندھیرا پورا چھایا نہ ہو آسمان کے کناروں میں, مغرب ہی ہے. اندھیرا چھا جانے کے بعد عشاء ہو جائے گی. عشاء کے وقت صبح صادق تک ہے, زیادہ تاخیر نہ کی جائے, کہیں نماز رہ نہ جائے. اس لیے قصدن زیادہ تاخیر نصف لیل کے بعد مکروہ ہے, پہلے حصے میں پڑھ لینا افضل و بہتر ہے. یہ اوقات, اللہ اکبر, یہ نماز اقیم الصلاۃ کی تفسیر پیغمبر نے فرمائی. نماز کون پڑھے؟ مسلمان. کون سا مسلمان؟ عاقل بالغ. غیر عاقل سبھی پر فرض نہیں, مجنون پر فرض نہیں, غیر بالغ سبھی پر فرض نہیں. کس طرح پڑھی جائے؟ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ہے, خاتون کی نماز اپنے گھر اور حجاب کے ساتھ ہے. بلوغ کی عمر کیا ہے؟ مفتی بھی قول چاروں مذاہب میں 15 سال للغلام والجاریہ ہے. ہدایہ میں بھی یہ لکھا ہے, اسی پر فتویٰ ائمہ اربعہ کا. اس سے پہلے نماز لڑکی 9 سال کی شروع کر لے اور لڑکا 12 سال کا غیر حاضری نہ کر لے. 15 سال کے بعد تو لازمی ہو جائے گی, پھر تو نماز قضا کرنا جریمہ اور جنایت ہوگی. یہ نماز شروع کس طرح ہوتی ہے؟ وضو کیا جائے, جسم پاک ہو, کپڑا پاک ہو, بدن پاک ہو, جگہ پاک ہو. اور کب تک رہے گی؟ جب تک پاکی رہے گی. اور وضو ضروری ہے. وضو کا طریقہ کار, کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کار, جگہ کا, جسم کا, یہ کہیں موجود نہیں ہے. یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی, علمی عملی. ایک فتنہ پیدا ہوا ہے انکار حدیث کا. کس چیز کا؟ انکار حدیث کا. یہ یاد رکھنا, مکے کے مشرق جو تھے اصلاً منکر حدیث تھے. سورہ انعام میں ہے, انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, یہ قرآن کو اور دین کو جھوٹا کہتے ہیں. تو وہ پیغمبر کو تو جھوٹا کہہ رہے تھے اور اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ یعنی پیغمبر کو جھوٹا کہنے کا طریقہ یہ کہ آپ کے حدیث کا انکار کر لے. انہوں نے آپ کی باتوں کو مسترد کیا تھا, آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبی کی بات ماننا تو ضروری نہیں ہے, نبی جو کتاب لائے ہیں وہ ماننا ضروری ہے. اور یہ طریقہ ہے کتاب نہ ماننے کا. جب پیغمبر پر اعتماد نہیں رہے گا تو اس پر آئی ہوئی کتاب پر اعتماد کہاں سے رہے گا؟ یہ کوئی آسمان سے دو موم بتیاں تو نہیں آئیں کہ یہ کتاب ہے, یہ سنت ہے. نبی کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے, نبی کہتے ہیں کہ یہ میرا فرمان ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. انکار حدیث والے, ایک دفعہ یہاں ایک منکر حدیث آیا, مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں نے کہا تم منکر حدیث ہو؟ کہنے لگا میں منکر حدیث ہوں اور تم منکر قرآن مجھے کہتے ہیں. میں حیران ہو گیا, بڑا خطرناک ہے. میں نے کہا میں کیسے منکر قرآن ہوں؟ کہ آپ لوگ قرآن نہیں مانتے. قرآن مانتے تو حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں جمعے کی یا کسی بھی موقع کی تو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اور باتیں کرتے ہیں. کہ وہ آیت پڑھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے, کیونکہ بغیر قرآن کے تو لوگ مانیں گے نہیں. آپ کو تو ایک آیت پڑھ کے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں, پھر ادھر ادھر کی باتیں سناتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ بڑا خطرناک منکر حدیث. میں نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں. میں نے آیت پڑھی اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. اب اس کا میں ترجمہ کر کے چھوڑوں گا تو کون سمجھے گا. اب میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے کلام قرآن کی آیت ہے, قرآن وہی ہے, وہی کی پہلی قسم ہے, سب سے بڑی قسم ہے. یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کون سی سورت کی آیت ہے, اس طرح کی آیتیں قرآن میں کتنی ہیں, اور یہ نماز کس کو کہتے ہیں, نماز لغت میں کسے کہتے ہیں, اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں, نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, نہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, شروع کب ہوتی ہے, ختم کب ہوتی ہے, نماز صحیح کب تک رہے گی, فاسد کب ہوگی, اچھی کس طرح رہے گی, مکروہ کب بنے گی, کس پر فرض ہے, کتنی رکعت فرض ہے, کتنے اوقات کی فرض ہے. میں نے کہا یہ باتیں کروں یا نہیں, تو اس نے کہا ہاں یہ تو کر سکتے. تو میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ دھوکے والی بات ہے. تو چپ ہو گیا. مجھے کہتے ہیں آپ عالم ہیں, مجھے علم سے مار رہا ہے. تو میں نے کہا تم جہل سے مرنا چاہتے ہو کیا, جب مرنا ہی ہے تو پھر علم سے مر جاؤ. ایک آیا مجھے کہتا ہے سب حدیثیں تو جھوٹی نہیں ہیں لیکن کچھ ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا. کہنے لگا عقل کہتی ہے. میں نے کہا بلی کی عقل بلی کے برابر ہوتی ہے, جاہل کی عقل جاہلانہ ہوتی ہے, اس کی عقل کہاں ہوتی ہے, عقل ہوتی تو وہ جاہل رہتا. کسی محدث کی عقل, انور شاہ کی عقل, حسین احمد مدنی کی عقل, یوسف بن نوری مفتی محمود کی عقل, وہ کہے نا جنہوں نے ساری زندگی حدیث میں گزاری. آپ نے تو اردو کے رسالے دیکھے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. کہتے جی کیا کرے بس دل نہیں مانتا. میں نے کہا مثلاً. کہنے لگا مثلاً من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. یہ حدیث صحیح ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. کہ کیا مانا ہے. میں نے کہا جس نے سنت کو اس وقت زندہ کیا اور اس کے مطابق عمل کیا جب امت میں فساد مچ چکا تھا, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. 100 شہیدوں کا, وہ بدر والے 1 شہید ہے, احد والے 1 شہید ہے, حنین والے 1, یہ یہاں 100 ہو گئے, یہ تو ان سے بڑھ گئے, شور بچا دیا. میں نے کہا 100 شہیدوں کا ثواب ملا ہے, 100 مرتبہ شہید ہوا ہے, یہ نہیں کہا ہے. جس نے اشراق کی 2 رکعت پڑھی اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملا ہے, یہ نہیں کہ مسجد سے پانی بھر کے گھر لے جائے کہ میں زمزم لایا ہوں, اور مسجد کا مسلل بیٹھ کے بیوی کو دیا ہے کہ آپ کے لیے مسلل آیا ہوں, کیونکہ میں حج اور عمرہ کر کے آیا. ثواب ملتا ہے, ثواب میں اور عمل میں فرق ہے. آپ ایک پروگرام میں چلے گئے, دوسرے میں نہیں گئے, اور وہ جس میں نہیں گئے آپ نے کہا ایسا سمجھ لو کہ میں نے شرکت کر لی. یہ تو چونکہ نہ جا سکا اس لیے تسلی دی ہے, فلہو کا حج ہوا عمرہ. اس ثواب کا مسئلہ ہے, عمل کا مسئلہ نہیں ہے. حج کا عمل نہیں ہوا نہ عمرے کا عمل. خیر میں نے یہ توضیح تو کی, لیکن میں نے کہا یہ خر آدمی ہے, اس کو کون سمجھائے گا, اس کو اور طرح پکڑو. میں نے کہا اشکال کس چیز پر ہے. اس نے کہا 100 کے عدد پر. میں نے کہا بس ہو گیا. اگر 1000 کا عدد دکھاؤں, کہا وہ بھی جھوٹا ہوگا. میں نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کہنے لگا یہ تو آیت ہے. میں نے کہا آپ نے کہا 100 سے زیادہ عدد دکھاؤ گے تو وہ جھوٹا ہوگا. منکر حدیث منکر قرآن ہے, منکر قرآن خدا اور رسول دونوں کا منکر ہے. استغفر اللہ استغفر. آج کل القرآن القرآن کے نام سے ایک پراپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ القرآن القرآن جو کرتے ہیں یہ سب منکر حدیث ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ حافظ, اللہ حافظ, خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کہنے شروع کر دیے. یہ منکر حدیثوں کے پراپیگنڈے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی کا نام تو عربی میں ہونا چاہیے, خدا تو فارسی ہے, اور فارسی نام کیسے خدا کا ہو سکتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ فارسی والوں کا بھی ہے, پشتو والوں کا بھی ہے, بلوچیوں کا بھی ہے, پنجابی اور مکرانی, ہر قوم کا خدا ہے. ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بولی میں اللہ کو پکارے. قاعدہ اس طرح یاد رکھو. عربی تلفظ یا اصطلاح افضل تو ہے, لیکن کسی کو پابند کرنا کہ آپ عربی میں کے علاوہ دوسری زبان میں بات نہ کرے جیسے یہ غلط ہے، اس طرح کسی کو یہ سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سوائے عربی کے دوسرا نہیں ہو سکتا بالکل غلط، تمام علماء نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے، تفتزانی وغیرہ نے مستقل رسالے اس پر لکھے ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر، قل اللہم مالک الملک، اس کی تفسیر میں بخاری کہتے ہیں قال سفیان معناہ شاہان شاہ، اس کا معنی ہے شہنشاہ مالک الملک. اور حدیث متفقہ کے علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہوں کو شہنشاہ کہنا منع ہے، اس لیے خادم الحرمین الشریفین فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ نے اعلان کیا تھا کہ خبردار مجھے جلالت الملک کا آ گیا. جلالت الملک کا ترجمہ شہنشاہ ہے. تو بخاری میں سفیان کے حوالے سے جو کبار محدثین کے استاذ اور تابعین کے شاگرد ہیں ان کے حوالے سے مالک الملک کا ترجمہ موجود ہے شہنشاہ سے. شہنشاہ اس لیے خدا کردگار پروردگار خاون تعالی عجمی میں اللہ تعالی کو پکارنا یہ بہتر ہے عربی میں پکارنے سے، اس وقت ردن علی منکر الحدیث لانه عدو من اعداء اللہ ورسولی. اچھی طرح سمجھو، بہت سارے مولوی بے پیندے ہوتے ہیں، وہ بغیر پہیوں کے لڑکتے ہیں. اللہ حافظ، یہ کون سی ترکیب ہے؟ اللہ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، لفظ خدا کا استعمال کرو، کیونکہ خدا کا لفظ آج اجما میں قرن اول سے مستعمل ہے. قرن اول سے حضرت سلمان فارسی نے فارسی والوں کو سورت فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں لکھ کے دے دیا. اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک شاگرد تھا اور عبداللہ ابن عباس ان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، ساتھ بٹھاتا تھا، اور وہ فارس کا رہنے والا تھا. جو لوگ عربی نہیں جانتے تھے ان کو عربی سے فارسی میں اور فارسی میں سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے. بخاری کتاب العلم میں کئی جگہ واقعہ موجود. شہنشاہ کا لفظ اس وجہ سے مخلوق کے لیے منع ہے، اور مغلیہ سلطنت پر بھی اعتراض رہا ہے کہ وہ شہنشاہ کہلائے. افسوس کہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے ناحق اس کی حمایت کی، ورنہ اکثر علماء نے اس وقت بھی اس کو رد کر لیا. شاید اس وجہ سے مغلیہ کی جڑیں کٹ گئی، سلطنت کے داغ بیل ختم ہو گئے. شہنشاہ اکبر ہو، شہنشاہ ہمایوں ہو، شہنشاہ بابر ہو، شہنشاہ فلاں، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے اپنے اشعار میں کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا، خان صاحب کے اشعار ہے ہدایہ کی بخشش میں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. تو دہلی سے ایک شاعر تھے، ان کا تخلص تھا کافی. کافی نے ان کو لکھا کہ حضرت شہنشاہ منع ہے، اور شاہ آپ اس طرح پڑھے، حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. تو خان صاحب نے 45 علماء کے نام لکھ بھیجے کہ انہوں نے اس کو جائز کہا ہے. تو میں کہتا ہوں 45 وہ ہو گئے، 46واں احمد رضا خان ہو گیا، 47واں امجد علی ہو گیا، 48واں مراد آبادی نعیم الدین ہو گیا، 49واں سعید کاظمی ملتانی ہو گیا، اور 50 کراچی کا نورانی ہو گیا جو بیت الخلا میں مر گیا ہے. ایشیا میں 2 آدمی بیت الخلا میں مرے, ایک مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرا شاہ احمد نورانی. باتیں چھپانا علیحدہ چیز ہے. زمیمہ نکل چکا ہے, بدعملوں نے سارا اٹھا کر کے جلا دیا, زمیمہ شائع ہو چکا تھا اندر فوت, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے بنایا تھا اور جس دن سے دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا ہے اس دن سے اسلام کا اختلاف ہوا ہے, ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے. دیکھیے جنگ اخبار میگزین اتوار کے دن کا سن 2002 شاہ احمد نورانی کا انٹرویو. تو یہ 50 ہو گئے اور جتنے بدعتی کوکب نورانی اور گڑب الحق اور یہ سب کو ساتھ ملا لے, آپ سارے ملا لے 100-150 ہو جائیں گے. اب آئیے ذرا پیغمبر کی حدیث کو, لا تقولوا ملک الملوک لأن ملک الملوک هو اللہ, مت کہو شہنشاہ, شہنشاہ تو اللہ ہے. یہ ٹھیک ہے, ان کو معلومات لوگوں کی تھی, بخاری کی نہیں تھی. اور کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ احمد رضا خان بریلوی نے دور حدیث نہیں پڑھا ہے. صاف بات ہے, درس حدیث تفسیر جاری ہے, 22 لاؤڈ سپیکر چل رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے. صاف کہتا ہوں کہ خان صاحب بریلوی نے ترمذی بخاری مسلم ابو داؤد دور حدیث مطلق نہیں پڑھا ہے. اگر کوئی کہتا ہے پڑھا ہے تو فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اب نئی 23 رمضان تک اجازت ہے, چلے 40 سال زندگی اسی میں کٹ گئی. آج تک بریلویوں نے اعتراف کیا ہے کہ خان صاحب بریلوی نے دور حدیث نہیں پڑھا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جتنے گمراہ ہیں سب نے دور حدیث نہیں پڑھا ہے. مودودی صاحب نے دور حدیث نہیں پڑھا, سر سید نے دور حدیث نہیں پڑھا, مرزا غلام احمد نے دور حدیث نہیں پڑھا, مولوی محمد علی لاہوری نے دور حدیث نہیں پڑھا. بہت سارے لوگ آپ ان کے سوانح بعد میں دیکھیں, آپ پر یہ عجیب بات واضح ہو جائے گی کہ حدیث کے سال سے ہی ہٹ گئے, بالکل ہٹ گئے. اس لیے دور حدیث ضرور کرنا طالب علم ہو, رہو یا مرو لیکن دورہ پڑھنا, یہ ڈکن ہے. پتیلے پر جب ڈکن نہ ہو اس میں مکھی بھی گرے گی, مچھر بھی, بلی بھی کھا جائے گی, کتا بھی منہ ڈال لے گا. دور حدیث بہت ضروری ہے, حفاظت ہے, احسار ہے. ویسے اللہ اکبر, اگر دنیا کا کوئی لکھا پڑا سمجھدار لائق قسم کا بریلوی ہو جو واقعی احمد رضا خان کے حق میں وفادار اور غیرتی ہو, تو پہلے تو اس کو کہو کہ توحید و سنت سے وفا پیدا کرو, شرک بدعت رہنے دو. لیکن اگر پھر بھی اڑتا ہے تو آپ اس کو کہو چلو یہ احسان کرو, خان صاحب بریلوی کی پوری زندگی سے لے کے آج تک نقل صحیح پیش کرو کہ انہوں نے دور حدیث کس سے پڑھا ہے, ان کے دورے کے اساتذہ کون ہے. یہ دیدر ادیدب ہے, نہیں یہ کہیں دورہ نہیں پڑھا. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب تقریر میں کہتے تھے صرف مشکات پڑی دورہ نہیں پڑھ سکا تو چہرہ پورا بھیگ جاتا تھا, کہ کیا کروں, انور شاہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ واعظ کرو, نبوت پر حملہ ہوا ہے, جھوٹے نے حملہ کیا ہے, آپ کی آواز اچھی ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں. جس وقت شاہ صاحب کہتے افسوس میں دورہ نہیں پڑھ سکا تو ایسا معلوم ہوتا تھا پنڈال پر جیسے ماتم ہو رہا ہے, کیونکہ اب عطا اللہ شاہ کو دورے کے قدر معلوم تھا. کہ یہ تو انور شاہ نے مجھے دعا دے دی اور ساری حدیثیں ٹھیک ہو گئی. حضرت شاہ صاحب نے کہا چلو آپ واعظ کہتے رہے, انشاءاللہ واعظ میں آپ کی علمی غلطی نہیں آئی. وہ کامل آدمی تھے, کامل و اکمل, ایسی زبردست تب کی دے دی کہ بتاؤ اللہ شاہ خطیب زمانہ ہو گئے, ایسا کہ نہ ان سے پہلے کوئی ہوا نہ ان کے بعد کوئی ہو سکے. اللہ اکبر, اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دورے کے اکے پکے کر لے, اکے پکے سے کام نہیں چلتا. اور دورہ بھی دورے کی طرح ہو. ایک طالب علم کے سر میں درد تھا, اس نے پوچھا کیوں, کہا میرا تو دورہ ہے. اس نے دورے سے دورہ تو راک سمجھ لیا, دورہ ہوتا ہے ان کا, یعنی ہر جگہ گھومتے ہیں, یا دور آفس سے کک گلیوں میں گھومتے ہیں, اخبارات پڑھتے ہیں, کانٹین میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ دورہ ہے. بدنام کرنا ہے دورے کو, حدیث کی ہتک کرنی ہے, ایک حدیث بھی آپ سے مس ہو گئی آپ دوبارہ اس کو بحال نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام احمد کی خدمت میں گئے تھے اپنے ماموں کے ساتھ, شرح بخاری میں شاہ صاحب نے لکھا ہے اور لوگوں نے, تو امام بخاری امام احمد نے کہا کہ میرے درس میں چھوٹے بچوں کو اجازت نہیں ہے, حدیث کا معاملہ احتیاط کا ہے. تو امام بخاری باہر بیٹھ گئے, اندر درس ہو رہا تھا. امام بخاری اپنے زمانے میں اس کو یاد کر کے زار و قطار روتے تھے. دوبارہ گئے جب جوان ہو گئے تو امام احمد پر خلق قرآن کا فتنہ گزر چکا تھا اور معتصم نے ان کو سزا دی تھی, خون بہت نکلا تھا, درس چھوڑ چکے تھے. میں نہیں پڑھا تھا, اب میرا زیادہ دماغ ٹھیک نہیں ہے, غلطی ہو جائے گی. تو اس طرح گفتگو کے اندر درس نہیں تھا, ویسے بیٹھے تھے. امام احمد نے چار حدیثیں بیان کی, تو جب وہ آتی ہے تو امام بخاری کہتے ہیں ذکر لنا احمد قال لنا احمد, یہ نہیں کہتے حدثنا احمد, کیونکہ محادثہ نہیں, درس کا وقت نہیں تھا. وہ احتیاط دیکھیں, احتیاط دیکھیں. ویسے امام بخاری کو خیرات میں امیر المومنین فی الحدیث نہیں کہا گیا, کوئی چیز ہے وہ, کوئی وزن رکھتا ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث نے اس لیے کہا ہے جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شان گھٹاتے ہیں, تم سمجھ لو کہ یہ بدعتی اور صدیق آدمی, ان کی شان گھٹا سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے ان کو آفتاب مہتاب بنایا ہے. الحمدللہ. بہرحال قرآن کی تفسیر کا پہلا مقام اور درجہ تو وہی ہے جو خود قرآن سے ثابت ہو, اور دوسری تفسیر وہ ہے جو احادیث سے ثابت ہو. تقریباً احادیث قرآن کریم کی تفسیر ہے, قرآن کریم کی تفسیر ہے. سمجھ لو دورے والو, حدیث کے اسانید تو ہے نا, لیکن قرآن کی سند نہیں ہے. قرآن موقوف ہے علی الحدیث, وہی موقوف ہے علی النبی. یہ کون سی آیت میں ہے کہ قرآن بغیر سند کے بھی معتبر ہے؟ قرآن تو لوگوں سے سند مانتا ہے. فاتو برہانہ کو لاؤ, پیش کرو دلیل. قرآن کریم کے اسانید محفوظہ ہے فی الاحادیث. فمن انکر الحدیث فقد انکر القرآن ومن انکر القرآن فهو لا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر. منکر حدیث جب بھی آپ کو کہے کہ سند کمزور ہے, آپ کا ہے تو صحیح, جہاں سند ہی سرے سے نہیں ہے وہاں کیا کرو؟ لاؤ پیش کرو آیت کہ حدیث کے لیے سند ضروری ہو, آیت کے لیے نہیں. یہ آیت سے پیش کرے گا, قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور آپ سبق یاد کر لیں کہ قرآن مجید کی سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے. آپ کی صداقت وحی سے, عقل سے, نقل سے, معاشرے سے, ماحول سے ثابت ہے. مخالف موافق سب متفق ہیں آپ کی صداقت پر. فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. او میں تو زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں, تم میں عقل نہیں. تو دیکھو خطاب مشرکین کو ہے بال اتفاق, وہ انکار کر رہے تھے نا, اور اللہ فرماتے کہ ان کو کہو کہ میں نے تو زندگی کا ایک حصہ تمہارے ہاں گزارا ہے اور اس حصے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. سمجھ گئے بات کو؟ تب تو پیش کی جا رہی ہے, اتنی عقل نہیں ہے کہ 40 سال تک تو میں نے تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولا, کوئی نامناسب غیر انسانی حرکت نہیں کی, 40 سال کے بعد جھوٹ بولوں, غیر انسانی حرکت کرو خدا کے بارے میں؟ افلا تعقلوا, اتنی عقل نہیں ہے. تو حضرت کی یہ وہ زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قبل النبوہ, قبل ما یوحى الیہ, قبل التشریح, قبل القرآن. وہ معتبر تھی, وہ زبردست معتبر تھی. فقد لبست فیکم عمرا من قبلی, یقیناً میں رہ چکا ہوں تم میں زندگی کا حصہ اس سے پہلے, اس قرآن کے نازل ہونے سے, اس نبوت کے دعوی کرنے سے. تمہارے بتوں کو غلط کہنے سے پہلے افلا تعقلون. سن لو نبوت سے پہلے زندگی کی عمر کہا عمر من قبلی, اور نبوت کے بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب تو تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے, اب تو وہی آ گئی, باقاعدہ مخبر ہو گئے, وہی سے مالا مال کیے گئے, قرآن نازل ہوا, ذمہ داری سونپی گئی. اب عمر کی بات نہیں رہی بلکہ اب اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. وحی و نبوت اور پیغمبری سے پہلے آپ کی زندگی معتبر تھی عمر کے ساتھ بیان کی, اور وحی و قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کی زندگی کا اعتبار زیادہ ہے کیونکہ رسول ہے. اللہ, قرآن کی سب سے بڑی تفسیر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اور سنت کے ذریعے فرمائی. حقیقت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حیات مکمل اول سے آخر تک 40 سال سے پہلے کی زندگی وہ تمہید ہے, اور 40 سال کے بعد 23 سال وہ مقاصد ہے, دونوں ملا کر کے 63 سال زندگی. قرآن کا ماحول اور قرآن کا نزول دونوں ہے. حضرت کی شان دیکھے, نبوت سے پہلے بھی حجت ہے, مشرکین کو پیش کیے جا رہے ہیں وہ انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ تو امین و صادق کہتے تھے آپ کو, اور وحی و قرآن دینے کے بعد کہا اب تو رسول ہے تمہارے, خدا کے پیغمبر ہے, اب تو ان کی زندگی عام عمر نہیں ہے اسوہ حسنہ ہے, لیکن ان کے لیے جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تفسیر تاویل کے بقیہ اقسام, ضروریات, قرآن پاک کا ماحول, قرآن کا موضوع غرض و غایہ, قرآن کن چیزوں سے بحث کرتا ہے, قرآن کا خاص مقام کیا ہے, علوم کی تقسیم ترتیب کیا ہے, یہ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہوگا. ذرا وقفہ کر لو, تھوڑے سے ہلکے ہو جاؤ گے.